Άντρι, δίδυμα. عبد المنان، محمد تنویر، فیصل احمد فاروقی، محمد صدیق، اسامہ، اشرف علی، شاہد علی، جاوید علی، محمد انس خان، سہیل خان، حفیظ الرحمن، شوکت عارف، علی رضا، انعام الدین، عبدالجبار، محمد خالد، محمد اشفاق، اسامہ ٹالپر، غلام شبیر سومرو، عزیر احمد، فیاض علی شاہ، طاہر شاہ، ثناء اللہ، سعید علی، بخت اللہ، رحمت اللہ، محمد راشد، مسیح اللہ، نور خان، حضرت رحیم، علیم اللہ، ذوالقرنین، ظفر اللہ، امام الدین، ولی محمد، محمد الیاس، محمود الحسن، اسامہ ولی، کلیم اللہ، محمد عارف، عبد الغفار، عبد الباسط، عرفان الدین، سعود احمد، محمد سعد انصاری، مسعود الحسن، اسد اللہ، عبد القدیر، محمد عارف، محمد سہیل، محمد پنہا، محمد ابراہیم، ماجد علی، عبد اللطیف، عبد السلام صدیقی، اسد اللہ، عبد اللہ کاظمی، محمد جاوید، محمد فرحان، عثمان سعید، لقمان خان، ثناء اللہ، محمد سلیم، عرفان رفیق، زبیر احمد، محمد عمر خان، جلال الدین، عابد اللہ، محمد ایاز، شوکت علی، سائم اللہ، عبید اللہ، امین اللہ، محمد طلحہ، خان زمان، محمد سہیل، محمد لقمان، مذکر شاہ، محمد ایاز، منصف شاہ. تو وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، یہ آنے کی ضرورت نہیں. یہ دورہ تفسیر کے کچھ ہدایات ہیں، اور ان ہدایات پر عمل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے تاکہ درس کا جو خاص مقصد ہے اس کا حصول آسان ہو جائے. اللہ تبارک تعالی کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس پرفتن دور میں بھی اللہ تبارک تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ اللہ تبارک تعالی کی عظیم کتاب قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا، دور تفسیر میں شرکت کا موقع دیا. اس لیے اس پر ہر فرد کو یہ شکر بجا لانا چاہیے. لیکن دور تفسیر یہ دنیاوی درس و تدریس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک عظیم شان مقصد ہے، اور ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے دور تفسیر میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز مقامات سے آ کر شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اس قرآن مجید کی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر شریک اور ہر طالب علم وہ اپنے اندر ایک خاص جذبہ پیدا کرے اور وہ ظاہری اور باطنی لحاظ سے مکمل تابعداری، اصلاح اور پاکی اور طہارت کا جذبہ جو ہے دل میں رکھے. جیسے قرآن مجید کے لیے ظاہری پاکی باوضو نہ شرط ہے، اسی طریقے سے باطنی پاکی کے بدعت اور دیگر جو غلط رسوم اور عقائد سے اجتناب ہو. اس طہارت کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن مجید کا درس جو ہے یہ ایک اہم درس ہے، اس لیے اس میں شرکت کے لیے حاضری بہت ضروری ہے. تو ہر طالب علم کوشش کرے کہ اگر میں قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کروں گا تو اس میں میری جو ہے حاضری، اس کا بڑا اثر ہے. جب تک آپ قرآن مجید کے درس میں جسمانی اور ذہنی لحاظ سے حاضر نہیں ہوں گے تو آپ کو مطلوبہ مقاصد اور ثمرات حاصل نہیں ہوں گے. اس کے لیے باقاعدہ جو ہے دور تفسیر کے شرکا جن کا باقاعدہ داخلہ ہو چکا ہے، ان کا رجسٹر تیار ہے، اس میں ان کے نام ہے، ان کی باقاعدہ حاضری ہوگی. امید ہے کہ روزانہ 8 بجے درس شروع ہوگا تو درس سے تقریباً 5-10 منٹ پہلے جو ہے حاضری ہوگی. اس لیے ہر طالب علم حاضر رہنے کی کوشش کرے، اور یہ حاضری جو ہے آپ کے لیے مفید ہے، آپ کو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا. کیونکہ ہر چیز میں حسن نظم بہت اچھا لگتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تبارک تعالی جو ہے جمیل ہے. تو ہمارے اساتذہ اس کا معنی کرتے ہیں حسن نظم والے. ظاہر ہے کہ ظاہری خوبصورتی، شکل کی خوبصورتی یہ کوئی مطلوب نہیں ہوتی، اصل حسن نظم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس کے لیے کسی چیز کا پیدا کرنا، جس مقصد کو چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو ظاہری اسباب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام، آخرت کا جو نظام بنایا ہے، اس کو ایک خاص حسن نظم کے ساتھ جو ہے ترتیب دیا. خود انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک بیکار پانی سے درجہ بدرجہ جو ہے خوبصورت انسان بنایا، اور جوانی تک پہنچنے پر جو ہے جب وہ طاقتور ہوتا ہے، مال کمانے پر قادر ہوتے تو کتنا غرور تکبر کرتے، حالانکہ اس کی پیدائش کس سے ہوئی ہمیں پتہ ہے، بیکار پانی سے. لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ایک خاص حسن نظم ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب تک حسن نظم نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ کام میں ثبات، پائیداری اور خوبصورتی پیدا نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک خاص اس نظم کے مطابق چلے. اس کے لیے حاضری کی ترتیب رکھی گئی, آپ حضرات بر وقت پہنچا کرے, حاضر رہا کرے, اور درس میں جسمانی حاضری کے ساتھ ذہنی حاضری بھی ضروری ہے تاکہ شیوخ تفسیر جو آپ کو تفسیری نکت بیان کرے آپ ان کو صحیح طریقے سے اخذ کر سکیں, اور ایک خاص مقصد کے لیے جو آپ آئے ہیں وہ مطلوب و مقاصد آپ کو حاصل ہو جائے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے خاص نسخے مل جائے اور لکھنے کے لیے شاید کافی بھی اگر مل جائے, یا اگر نہ بھی ملے تو خود آپ لوگ اس کے لیے ایک نظام بنائیں کہ جو درس ہو رہا ہے اس کو لکھا کریں, اس کو ایک خاص طریقے سے ان کے جو نقطے بیان ہو رہے ہیں آپ نوٹ کیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو موقع ملے پڑھنے کا تو آپ اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ جو ہے اپنے نسخے پر لکھ سکے, درج کر سکے. یہ بعد میں طالب علمی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا پڑھانے کا تو آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے اور درسی نقطے جو ہے آپ بھی اسی طریقے سے بیان کر سکیں گے. بہرحال اکثر چونکہ دور تفسیر کے شرکا جو ہے ہمارے دینی مدارس کے طلباء ہیں, اور ہمارے ہاں ویسے بھی تقریباً درجہ رابعہ سے اوپر جو درجات ہیں ان کے لیے تفسیر شرط رکھی گئی, اور رابعہ کے اوپر جو طلباء ہوتے ہیں وہ تقریباً علماء ہوتے ہیں, مولوی حضرات ہوتے ہیں, رسمن جو ہے وہ درس نظامی پڑھتے ہیں, اس لیے ان کو مزید ہم کچھ ہدایات تو جاری نہیں کر سکتے, لیکن جامعہ میں رہتے ہوئے بعض سیدھے جو ہے ان کی یاد دہانی کی جاتی ہے تاکہ طالب علم جو سبق بھول چکے ہیں وہ دوبارہ جو ہے یاد رکھ سکے. اس کے لیے سب سے اہم جو ہے باجماعت نماز کی پابندی ہے. انسان ہے, کبھی انسان سو جاتا ہے, کبھی کسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے, تو اذان تو اس لیے دی جاتی ہے کہ اذان کے بعد جو ہے لوگ مسجد میں آئیں, صفوں میں بیٹھیں, لیکن طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی مسجد میں رہتے ہیں, ہم تو ویسے ہی یہاں پر موجود ہیں, یا بعض اوقات جو ہے طالب علموں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو طہارت خانے کم ہونے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے, تو اس لیے طالب علم کوشش کرے کہ وضو اور دیگر طہارات جو ہے بر وقت اس کو پورا کرے اور صف اول میں آنے کی کوشش کرے, کیونکہ ہمارے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ تو باقاعدہ بغیر ٹوپی کے یا جن کی داڑھی نہیں ہوتی تھی ان کو صف اول میں بھی نہیں آنے دیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے بھی چلو نماز ہو جائے گی یا بغیر داڑھی کے بھی نماز ہو جائے گی, لیکن صف اول میں کم از کم ہونا ہے. اتنے سارے طلباء جو ہم نے رکھے ہیں داڑھی والے ٹوپی والے, یہ کیوں پیچھے ہٹتے؟ تو یہ اصل میں ان حضرات کو تنبیہ کے لیے جو ہے فرماتے تھے کہ جو لوگ یہاں مدرسے میں دین کے نام پر رہتے ہیں, جو باقاعدہ امامہ باندھ کر جو ہے ٹوپی پہن کر باقاعدہ داڑھی والے ہیں, تو وہ پیچھے نہ رہیں, وہ صف اول میں آنے کی کوشش کریں. تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ ایک تو باجماعت نماز کا جانا, اور دوسرا یہ کہ صف اول میں خاص طور پر جو بڑے طلباء ہیں, دور حدیث کر چکے ہیں, فضلاء ہیں, تو وہ جو ہے صف اول میں آنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک بیماری ہے موبائل کی, یہ بہت گندی بیماری ہے. یاد رکھیں کہ آج کل موبائل جو ہے, سادہ موبائل تو چلو ضرورت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن جو اسمارٹ فون ہے, بڑا موبائل ہے, وہ غالباً طالب علم کے لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں. کوشش کرے کہ ایسے موبائل استعمال نہ کرے, سادہ موبائل استعمال کرے اور وہ بھی سائلنٹ پہ رکھے تاکہ اگر کہیں سے کوئی فون آئے تو اس کی آواز نہ ہو, اور پھر اگر بات چیت کرنی بھی ہے تو ایک طرف جا کر, یا اس کے لیے خاص وقت مقرر کی جائے, اور ان اوقات میں جو گھر والوں سے یا دیگر لوگوں سے جو بات کی جائے, کیونکہ انسان ہے کمزور ہے, اور موبائل کی سہولت اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے ضروریات پوری کی جائے, تو کوئی اہم خبر آ سکتی ہے, اس لیے موبائل کا استعمال بالکل کوئی حرام کام نہیں ہے. ضرورت کے لیے جو ہے آپ موبائل استعمال کریں, اور بلا ضرورت جو جس میں بیہودہ چیزیں ہوں ان سے اجتناب کریں. یہ حقیقت میں آپ کے علم کے لیے آگ کے مانند ہے. آپ یہاں پر علم حاصل کر لیں گے, اور جب آپ موبائل کھولیں گے اور موبائل میں غلط چیزیں دیکھیں گے تو اس سے آپ کا سارا علم جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا, جل جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ ایسے موبائل کا استعمال بالکل نہ ہو, یا انتہائی اہم ضرورت کے وقت. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں نمازوں کے بعد کچھ معمولات ہیں, وہ بھی یاد رکھیں. جیسے فجر کے بعد لازمی تو نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اشراق تک کوئی قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار کرے, اور پھر اشراق پڑھنے کے بعد آپ اپنے دیگر جو ہے معمولات جاری رکھیں. اشراق کا اہتمام کریں تو زیادہ بہتر ہے. احادیث مبارکہ میں اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے, حج اور عمرے کے برابر ثواب جو ہے نقل ہے, تو جب ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو کون اس پہ عمل کرے. اس لیے کوشش کرے کہ فجر کے بعد کم از کم اشراق تک کوئی ذکر و اذکار قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہے, اور دو رکعت اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد بقیہ معمولات جاری رکھے, اور پھر اس کے بعد آپ کا درس ہے. درس میں بھی پہلا حصہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب پڑھائیں گے تقریباً 10 بجے تک, اور پھر اس کے بعد حضرت اقدس محتیم صاحب مولانا انور شاہ صاحب جو ہے وہ بھی 10 بجے کے بعد درس دیں گے. اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا لال مرجان صاحب وہ میراث کا درس دیں گے, اور اس سال انشاءاللہ امید ہے کہ زور کے بعد لغت عربی اور صرف نحو کا درس بھی ہوگا. اور یہ تمام دروس جو ہے آپ کے فائدے کے لیے, آپ درمیان میں آرام بھی کر سکیں گے. زور کے بعد جو صرف نحو یا دیگر جو ہے لغت عربی کا درس ہے وہ انتہائی مفید ہے آپ کے لیے, اس سے بہت فائدہ ہوگا. آج کل ویسے بھی وفاق کے طرف سے درس نظامی کے طلباء کے لیے کسی نہ کسی پرچے میں ایک سوال کا جواب عربی میں لازم کیا گیا ہے, تو اس مناسبت سے ہم نے جو اہتمام کیا ہے کہ طلباء اس سے بھی مستفید ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہے زہر کی نماز کے بعد تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے, فضائل اعمال جو ہے یہ قدیم زمانے سے ہمارے ہاں طالب علم کی ذمہ داری ہوتی ہے. زہر کی نماز جیسے ہی ہو جائے, سنتیں پڑھ لی جائے, تو پھر ایک طالب علم کھڑا ہو کر فضائل اعمال پڑھتا ہے, اس میں سے کوئی حصہ پڑھتا ہے, اور دیگر طلباء جو رہائشی یہاں موجود ہوتے اس میں شریک ہوتے. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 6 منٹ تک جو ہے یہ تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے. اس میں بھی طالب علم کوشش کرے کہ موجود رہے, نماز کے بعد سنت پڑھ لے تو یہاں کونے میں جمع ہو کر کوئی بھی طالب علم اٹھ کر جو ہے فضائل اعمال پڑھتا ہے اور دیگر حضرات جو ہے سن لیتے، آخر میں دعا ہو جاتی. پھر عصر کے بعد تو خیر کوئی خاص شغل نہیں ہے، مغرب کے بعد بھی طالب علم بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت، سورہ واقعہ، سورہ یاسین وغیرہ پڑھ لیتے. ہمارے امام صاحب بھی بیٹھے رہتے ہیں باقاعدہ مصلے پر، آپ دیکھا کریں جب تک امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، تو آپ لوگ بھی بیٹھے رہے اس وقت تک تلاوت کریں، جو بھی ذکر و اذکار کریں. عشاء کے بعد بھی اسی طرح ذکر کا سلسلہ ہوتا ہے. حضرت مفتی صاحب نے تو باقاعدہ نصاب بھی مقرر کیا تھا کہ طالب علم جو ہے کوئی سورت وغیرہ پڑھ لے، جیسے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورہ ملک وغیرہ پڑھتے ہیں، یا سورہ فاتحہ چاروں کل، اور پھر اس کے بعد جو ہے سو مرتبہ استغفار، سو مرتبہ آیت کریمہ، آخر میں جو ہے درود ابراہیمی سات یا گیارہ مرتبہ، یہ پڑھ کر جو ہے دعا کریں. اس پر بھی امام صاحب مصلی پر بیٹھے رہتے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ان اوقات میں جو ہے موجود رہا کریں. یہ چونکہ ہمارے درسیات جو ہے یہ اسکول کالج کی طرح کوئی تعلیمی سلسلہ نہیں ہے، یہ خاص جو ہے تزکیہ کے علوم، جیسے علوم نبوی کے لیے انسان کو پہلے جو ہے ہر لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے طہارت ضروری ہے، تو یہ ذکر و اذکار اور تصوف کا جو سلسلہ ہے اس میں انسان جو ہے حقیقت میں ذہنی اور قلبی طہارت حاصل کرتا ہے. کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، ہمیں کبھی بھی جو ہے چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، شیطان لگا رہتا ہے اور ہمارا دشمن ہے. تو جب تک ہمارا ذہن اور دل جو ہے پاک صاف نہ ہو، مضبوط نہ ہو، ایمان کی نور سے جو ہے منور نہ ہو، تب تک ہم یہ علوم آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے علماء نے جو ہے تصوف کا سلسلہ شروع کیا ہے. بزرگان دین تصوف جو ہے وہ لازم قرار دیتے تھے کہ اس کے ذریعے انسان کا دل اور دماغ جو ہے وہ منور ہو جاتے اور شیطان کے مقابلے میں مضبوط ہو جاتے. آپ جب قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کریں گے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے، تو پھر شیطان کا وسوسہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، شیطان آپ کے مقابلے میں کمزور ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو یہ معمولات رکھے گئے ہیں، ہر بزرگ اور عالم کے جو اپنے اپنے تجربات ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ حکیم ڈاکٹر جو ہوتا ہے، ایک ہی مرض کے مختلف حکیم اور ڈاکٹر ہوں گے، لیکن ہر ایک جو الگ الگ دوا تجویز کرتے، کیونکہ ان کو مختلف دوائیوں کا تجربہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین علماء کرام، انہوں نے تصوف کے جو مختلف سلسلے رکھے ہیں یا ذکر و اذکار کے مختلف جو حلقے جو ہے جاری کیے ہیں، تو ہر ایک کے اپنے اپنے تجربات ہیں. آپ حضرات کوشش کریں کہ اس قسم کے ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت سے خوب جو ہے استفادہ کریں اور خوب اپنے آپ کو جو ہے مضبوط رکھے. تو یہ سلسلے جو ہے آپ جاری و ساری رکھے، یہاں نہیں، آپ یہ پوری زندگی کا جو ہے آپ کا وظیفہ ہے. آپ جہاں بھی رہے ان معمولات پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو زندگی گزارنی جو ہے آسان ہوگی اور شیطان کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے یہ بات بھی یاد رکھے کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں، راستہ نہ بنائیں. جیسے ہمارے ہاں ایک طرف یہ دارالاقامہ ہے اور دوسری طرف یہ مطبخ ہے، متعمے. اب وہ طالب علم کبھی کبھی جب گھنٹی بج جاتی ہے تو مسجد سے ہی گزر کے جاتے ہیں، یا کوئی جو ہے باہر سے دوسرے گیٹ سے آئے اور اس گیٹ طرف جا رہا ہے یا دار الاقامہ جا رہا ہے تو مسجد سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو احادیث میں مسجد کے راستہ بنانے کو سخت منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن ماجہ نے نقل کی اور اس میں جو ہے مسجد کو گزرگاہ بنانا جو ہے منع ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں یہاں رہتے ہوئے بھی اور دیگر جگہوں پر بھی مسجد کو راستہ نہ بنائیں۔ مسجد یہ خالص عبادت کی جگہ یا عبادت کے لیے، بلکہ مسجد میں اگر نماز کے علاوہ بھی کوئی شغل ہو تو ہمارے علماء فرماتے کہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے۔ اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے جو ہے یہ ایک خاص عبادت ہے اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اس لیے مسجد میں آپ کا کوئی وقت فضول نہیں گزرے گا، کیونکہ مسجد میں فضول وقت گزارنا اور دنیائی بات چیت کرنا یہ بھی گناہ کا باعث ہے۔ تو ایسی چیزوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جو طلباء جو ہے رہائشی ہے تو رہائشی طلباء کوشش کرے کہ خاص طور پر مغرب کے بعد باہر جانے کی کوشش نہ کرے، کوئی ضروری کام ہو، کوئی مقصد ہو تو باہر جائے۔ آپ کے تمام مشاغل جو ہے وہ جامعہ کی طرف سے پورے ہو رہے تو آپ کوشش کرے کہ جامعہ میں ہی مقیم رہے، زیادہ باہر جانے کی کوشش نہ کرے، الا یہ کہ کوئی بہت ضروری عذر ہو تو اس کے لیے پھر جو ہے آپ اجازت لے کر باہر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک سنت عمل جو ہے، حضرت مفتی صاحب یہ فرماتے تھے کہ قمیض کی جو بٹن پٹی ہے یہ بھی دائیں بائیں پر ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ یہ قمیض کی بٹن پٹی جو ہے الٹی ہوتی ہے، اور بجائے ایسے ہونے کے یہ والا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کوشش کرے، اگرچہ یہ کوئی لازمی امر نہیں ہے لیکن ہمارے مفتی صاحب کی تحقیق یہ ہے، فرماتے کہ بعض بزرگان دین کی عبارات سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ چاہیے کہ قمیض کی بٹن پٹی جو ہے دائیں طرف والا اوپر رہے، جیسے نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہوئے بائیں ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ اوپر رکھتے ہیں۔ اور یہ صاحب ہدایہ جو جلد ثانی ہے اس میں کفن کی بحث میں جہاں پر میت کو کفن دی جاتی ہے تو آخر میں جو لفافہ باندھتے ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ بائیں طرف نیچے کرے اور دائیں طرف اوپر کرے۔ اس میں صاحب ہدایہ نے یہ لفظ نقل کیے کما فی حیاتی ہی، جیسے زندگی میں بھی یہ یہی کرتا تھا کہ اس کے بائیں طرف جو ہے نیچے اور دائیں طرف اوپر آتا تھا۔ تو اسی طرح تو یہ اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حسن نظم میں آتی، اور حسن نظم کے مطابق آپ چلیں گے تو اچھے لگو گے۔ اور اس سے جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں عام طور پر سلے ہوئے کپڑے تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے باقاعدہ جو ہے سنت کے قمیض کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے ثابت نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے بھی تھے تو صرف گریبان بنا ہوا ہوتا تھا اس میں، یا بٹن وٹن نہیں ہوتے تھے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ایک جبہ نما قمیض جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ اس میں یہی طریقہ نقل ہے کہ امام صاحب کی جو قمیض ہے جبہ نما اس میں دائیں طرف جو ہے وہ بائیں کے اوپر ہے۔ تو بہرحال یہ عمل بھی جو ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً ثواب ملے گا، کیونکہ مومن جو بھی کوئی نیکی کا عمل کرتے اور کوئی نہ کوئی ثبوت سنت سے ہو اور سنت کی اتباع کرے تو اس پر اس کو اجر ملے گا. اسی طرح اذان جب ہو جائے, عام طور پر مغرب یا عشاء کے وقت جو ہے طالب علم بیٹھے رہتے, اس دوران اذان ہو جاتی ہے تو طالب علم یہ خیال کرتے ہیں کہ بس چلو جلدی جلدی چلتے ہیں اور ابھی نماز کی تیاری کرتے ہیں, تو وہ جا کر جو ہے اذان کے دوران باتھ روم جاتے ہیں, تو یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے. چاہیے کہ اذان کا انتظار کرے, اذان کا جواب دے. اذان کے کلمات کا جو ہے جواب دینا یہ بھی سنت طریقہ ہے, اور پھر اذان ختم ہونے کے بعد جا کر جو ہے اپنے معمولات کر لے, جو بھی جو طریقہ ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ بے چینی تھی تو چاہیے کہ اذان سے پہلے, کیونکہ نمازوں کے اوقات تو مقرر ہیں, معلوم ہے اذان کا بہت ہی سب پتہ ہے, تو اذان سے پہلے جائے, فارغ ہو جائے, استنجا وغیرہ کر لے اور پھر آ کر جو ہے اپنا وضو وضو کر لے. لیکن خاص اذان شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ باتھ روم نہ جائے. شدید عذر الگ چیز ہے, اگر کوئی شدید عذر ہو تو اذان کے دوران جا سکتے ہیں, لیکن بغیر جو ہے شدید عذر کے خامخواہ وقت ضائع کرنے کے لیے یہ مناسب بات نہیں. اس کے علاوہ حضرت مفتی صاحب جو ہے تفسیر کے متعلق فرماتے تھے کہ تفسیر کے سمجھنے کے لیے تقریباً 16 علوم چاہیے, اور خاص طور پر جو طلباء درس نظامی پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ آسان ہے, کیونکہ وہ 16 پورے علوم ایک مفسر کے لیے ضروری ہے, لیکن طالب علم کو اگر ان میں سے کچھ بھی علوم حاصل ہو تو ان کو علم تفسیر حاصل کرنا یہ آسان ہوگا, خاص طور پر عربی لغت سے واقفیت ہو, عربی گرامر جس کو کہتے ہیں, صرف و نحو وغیرہ, علم ادب سے واقفیت ہو. اسی طریقے سے مختصر معنی میں جو آپ لوگوں نے علوم پڑھے ہیں, بلاغت, بدیع, معنی وغیرہ, ان سے واقفیت ہو, اور علوم حدیث یا تفسیر کے جو اصولی تفسیر ہے, اسی طریقے سے علم فقہ ہے, علم میراث ہے, علم منطق ہے, یہ تمام علوم جو ہے ضروری ہے. تو طالب علم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ جب تفسیر پڑھنے کے لیے بیٹھے تو وہ یہ خیال نہ کرے کہ میں ظاہری طور پر صرف قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے سیکھنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کے اندر جو علوم ہیں ان تمام علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, اور وقتاً فوقتاً قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے دیگر علوم سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور ہمارے جو مفسرین یا شیوخ حضرات ہیں وہ بعض آیات پر آپ کو باقاعدہ نشاندہی کریں گے کہ یہاں پر جو ہے کون سا علمی نقطہ ہے, مختصر معنی کے علوم میں سے کون سا علم یہاں پر بیان کیے گئے, میراث کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ بیان ہوں گے, فقہ علوم جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں, تو ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کریں گے, بقیہ تفصیلات پر آپ خود معلوم. اور اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید حفاظ کو تو الحمدللہ یاد ہے, اور ویسے بھی رمضان مبارک قریب ہے تو جو حفاظ ہے وہ رمضان کی تیاری کے لیے قرآن مجید کا دور کرتے رہتے ہیں, لیکن جو طلباء جو ہے حافظ نہیں ہے وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھائے, اور ابتدا میں چھوٹی چھوٹی صورتیں اور آگے جا کر جو بڑی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ دیگر بھی جو مشاغل جاری رکھ سکتے ہیں، تو دورہ تفسیر تو زیادہ زیادہ 3-4 گھنٹے ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کے پاس فارغ وقت کے قاری صاحبان یہاں بیٹھ رہتے ہیں، بلکہ ہمارے امام صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے قاری ہیں، اگر آپ کو ایسی کوئی جو ضرورت ہے تو فجر کی نماز کے بعد آپ ان کے پاس بیٹھ کر اپنی تجوید اور قرآن مجید کے جو لب لے جائے وہ بھی درست کر سکتے ہیں، قاری صاحبان کے پاس بیٹھ کر اس دوران آپ ایک آدھ پارا بھی یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ طالب علم عالم ہوتا ہے، اور عالم کی ذمہ داری وہی ہے جو انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اب وہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، تو عالم اسی طریقے سے بنتا ہے، اس لیے آپ ایسی چیزوں کو خاص جو ہے ذہن میں رکھیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ طالب علمی میں آپ سیکھ رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ انہی علوم کو جو ہے آگے پہنچانے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ کو قرآن مجید بھی یاد ہو، آپ کو علم حدیث اور علم فقہ پر بھی مکمل دسترس ہو، اس لیے فضول وقت ضائع نہ کریں، وقت قیمتی بنائے، اور جیسے موقع ملے آپ ان علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے آپ آگے جا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چونکہ عام طور پر ہمارے شیوخ حضرات جو ہے وہ جب تفسیر پڑھائیں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ انتہائی سہل، آسان اور عمدہ پیرائے میں یہ تفسیر بیان ہوگی، لیکن کبھی کبھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، اگر کسی جگہ آپ مکمل تفسیر نہ سمجھ سکے اور کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے لیے آپ کوئی پرچی پہ سوال لکھ کے، لیکن درس سے وابستہ ہو، درس سے ہٹ کر نہیں، درس سے وابستہ جو ہے کوئی بھی سوال ہو تو آپ لکھ کے، اور ہمارے مؤذن صاحب ہے یا دوسرے ساتھی ہیں تو ان کے پاس جمع کرا دے، وہ پھر جو ہے کسی فارغ وقت میں پرچی جمع کرا لیں گے، اس کا جواب بھی آپ کو بیان ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی یاد رکھے کہ تفسیر جو ہے یہ کوئی عام درس نہیں ہے، یہ خاص جو ہے درس ہے، اور اس درس میں آپ کے ساتھ روحانی مخلوق فرشتے بھی شامل ہیں، اور جنگ بدر اور جنگ احد میں اللہ تبارک تعالی نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ باقاعدہ امامے باندھ کر جو ہے آئے تھے، تو آپ کے درس میں جو روحانی مخلوق کے فرشتے وہ شریک ہوتے اور باقاعدہ امامے باندھ کر شریک ہوتے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ درسیات میں کم از کم امامے باندھ، یہ جو سنت کے طریقے آپ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہی طریقوں سے آپ کو جو ہے علم عطا کریں گے. یہ علوم جو ہے اگرچہ کسب ہی ہے, کوئی موہوب ہی نہیں ہے, لیکن کسب کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق ضروری ہے. بعض اوقات انسان کسی چیز کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے تو وہ ان علوم کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا, درمیان میں ٹوٹ جاتے, درمیان میں الگ ہو جاتے. تو جب آپ اتنے عظیم شان کام کے لیے جمع ہوئے ہیں تو سنت کے طریقوں پر عمل پیرا ہو تو آپ کو پوری نورانیت حاصل ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق نصیب ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ جو طلباء یا رہائشی ہیں تو وہ کھانے پینے کے انتظام سارا جامعہ کی طرف سے, لیکن ان کے اوقات بھی معلوم کریں, صبح ناشتے کا وقت کیا ہے, دوپہر کے کھانے کا وقت کیا ہے, رات کے کھانے کا وقت کیا ہے, تاکہ رہن سہن میں آپ کا نظم و نسق برقرار رہے, آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. اور اس کے لیے جو ہے آپ فضول کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے. صبح کا ناشتہ بھی معروف وقت ہے ان کا, آپ ناشتے کے بعد جو ہے اپنی تفسیر کی تیاری کریں, پھر دوپہر کا کھانا بھی درس کے بعد ہی, ان قریب رمضان المبارک شروع ہونے والے تو دوپہر کے کھانے کی تو پھر ضرورت نہیں ہوگی, لیکن جب تک رمضان المبارک نہیں آئے ہیں تو آپ دوپہر کے کھانے کے اوقات معلوم کریں, اور پھر اس کے بعد آرام کے لیے بڑا وقت ہے آپ کے پاس. اسی طرح مغرب کا کھانا یا مغرب کے بعد ہوگا یا عشاء کی نماز کے بعد, لیکن بہرحال اس کے اوقات بھی معلوم ہیں, ان اوقات کو صحیح طریقے سے ذہن میں رکھ کر آپ اسی کے مطابق آیا جائے گا. خامخواہ جمع ہو کر بد نظمی نہ کریں, جب وقت ہوگا گھنٹی بجائی جائے گی یا کسی کو بھیجا جائے گا تو آپ اس پر جو ہے باقاعدہ لائن میں ترتیب سے جائیں. بد نظمی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے مسجد میں رہتے ہوئے آپ جب قرآن مجید اور کاپی آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس کو صحیح جگہ پر رکھا کریں. صف میں تپائی پڑی ہے اور آپ اپنی چیزیں چھوڑ کر چلے جائیں, یہ مناسب نہیں ہے. اپنی تپائی جو قرآن مجید ہے, اس کے علاوہ کوئی کاپی واپی ہے, تو یا تو آپ اپنے ساتھ رہائش گاہ لے جائیں جہاں پر آپ رہتے ہیں, یا مسجد میں کسی ایسے کونے کانچے میں رکھے جہاں پر صفوں کی ترتیب خراب نہ ہو, اور درس کے اختتام پر بھی اپنی تپائی اٹھا کر لے جائے تاکہ مسجد جو ہے اس کی صفے متاثر نہ ہو اور مسجد کا ماحول جو ہے درست رہے. رہائش کے وقت جو ہے آپ جیسے آپ کے کپڑے وپڑے ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی مسجد میں نمایاں نظر نہ آئے, محلے کے لوگ آتے ہیں, اس سے آپ ان کی نگاہ میں جو ہے بد نظم نظر آئیں گے. اس لیے ان چیزوں کو جو ہے مسجد سے دور رکھیں. مسجد میں بھی آتے ہوئے جو ہے آپ دیکھا کریں, بعض اوقات کوئی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ ان کو اخلاقاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹوپی رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ مسجد کے اندر ٹوپیوں کا انتظام ہے, لیکن اگر وہ منع کرے تو آپ ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں, رہنے دیں. اب اگر وہ نہیں پہن رہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ان پر جو ہے مسلط نہ ہوں, ان کو صرف آپ نے کہہ دیا, سمجھا دیا, اگر وہ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات, نہیں سمجھے تو آپ ان کے ساتھ کوئی زبردستی اور بد اخلاقی نہ کریں. اور بھی بہت سارے ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ محلے والوں کی جو ہے کوئی رائے اور ہوگی اور آپ کی رائے الگ ہوگی, تو رائے کے اختلاف کی وجہ سے آپ جو ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کریں. آپ کا کام ہے سنت کے طریقے ان کو سمجھانا. اگر وہ سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں سمجھے تو آپ ان کے ساتھ کوئی اس طریقے سے زبردستی نہ کریں. اور خود آپ حضرات دور دراز سے آئے ہیں, مسافر ہیں, آپ کو پتہ ہے کن مشکلوں سے جو آپ یہاں پہنچے. آج کل تو ویسے بھی پاکستان میں مہنگائی اتنی ہے کہ آدمی جو ہے سفر بھی نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ حضرات کے اوپر, خالص دینی مقصد کے لیے آپ نے اتنا بڑا خرچہ برداشت کیا اور ان خرچوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ یہاں پہنچے. تو ایک خاص مقصد کے تحت آپ جمع ہوئے اور کتنا خرچہ اور تکلیفیں برداشت کی آپ نے, اس لیے کوشش کریں کہ اس مقصد کے اصول میں آپ مخلص رہیں اور آپ کا جذبہ جو ہے نیک جذبہ ہو. دینی حصول انتہائی مشکل ہے آج کل, لیکن ان کی دینی حصول کے لیے جو ہے آپ کو بڑی تگدور کوشش کرنی پڑے گی. آپس میں رہتے ہوئے بھی ظاہر ہے کہ طالب علم ان کے مزاج تو ضروری نہیں کہ سب کے مزاج ایک جیسے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. رہائش کی جگہ میں بھی آپ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ہم مزاج یا ہم طبیعت تو نہیں ہو سکتے, تو ایک دوسرے کی باتیں برداشت کریں, تحمل کا مظاہرہ کریں. آج کل تحمل اور صبر جو ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کو اس کی نصیحت کرنا تو آسان ہے, خود اپنا عمل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ کرے کہ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے کوئی بدمزگی نہ ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے, دوسرے کی ایک تلفی نہ کرے. آپ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں تو خود بخود ماحول درست رہے گا. اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ہم انہی تعلیمات پر چلتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال باتیں تو بہت ہیں اور وقتاً فوقتاً بیان ہوتی رہے گی. آج چونکہ پہلا دن ہے تو حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب شاید ان کے ذہن میں یہ تک کہ 9 بجے تک آئیں گے. آ چکے, اچھا اچھا, تو آئندہ جو درس ہوگا انشاءاللہ 8 بجے ہوگا, 8 بجے جو ہے درس کا, اس لیے آپ لوگ 8 بجے سے کچھ پہلے جو ہے جمع ہو تاکہ حاضری بھی ہو. اور والسلام.
چلو کرے تلاوت, شروع کرے تلاوت. زور سے اونچی آواز سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قابل قدر طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر، اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمارے انتخاب فرمایا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. کیونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے، ہم مکلف ہیں اس کتاب کے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے. ہمارے شیخ الجامعہ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مفتی محمد زرولی خان صاحب نور اللہ مرقدہ میں 1988 میں دور حدیث کا پہلا سال تھا، دور تفسیر کی بنیاد رکھی اور دنیا سے رخصت ہونے تک مسلسل بلا ناغا شان و شوکت کے ساتھ تفسیر پڑھاتے رہے. لاکھوں لوگ براہ راست اور نیٹ کے ذریعے سے ان سے مستفید ہو گئے، کیونکہ ہمارا دور تفسیر یہ نیٹ پر بھی چلتا رہتا ہے اور پوری دنیا میں لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، بڑی دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے. حضرت شیخ کے وفات کے وقت حضرت شیخ کے محنت کا کچھ ثمرہ سامنے آیا، دنیا بھر سے لوگ تعزیت کے لیے آئے اور انہوں نے اپنے ممالک کے جو باشندگان تھے ان کے بارے میں بتایا کہ اتنی بڑی تعداد آپ لوگوں کے ساتھ درس نظامی میں اور دور تفسیر کے اندر شریک رہتی ہے اور جامعہ میں ہونے والے دن رات قرآن اور سنت کی جو خدمت ہے اس سے مستفید ہو رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، فرماتے ہیں ان کل اول مرکب صعب، یعنی ممبر کی جو پہلی سیڑھی ہے اس پہ چڑھنا، پہلی سیڑھی چڑھنا یہ مشکل کام ہے، یعنی کسی کام کی بنیاد رکھنا یہ مشکل کام ہے. آپ تو عالم ہو گئے ہو، اکثر کتابوں کی ابتدا کے اندر آپ نے پڑھا مصنف، مؤلف اور شارح کیا کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا اس فن کے اندر کتاب لکھنے کا جو اس قسم کے مسائل پر مشتمل ہو، اور یہ جو کمیاں ہیں تاکہ وہ پوری ہو جائے، شاگرد بھی بار بار مطالبہ کرتے رہے اور میں بھی بار بار کتاب لکھنے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن پھر وہ ارادہ ٹوٹ جاتا تھا اور میں پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا، رکاوٹیں اور موانے جو ہے نا وہ پیش آتے تھے، اور بالآخر کئی بار ارادہ کر کے ارادے ٹوٹ جاتے تھے، پھر بالآخر میں نے آنکھیں بند کر کے کام شروع کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی اور کتاب مکمل ہو گئی جو آپ کے سامنے ہے. اکثر کتابوں کے ابتدا کے اندر آپ کو اس قسم کی باتیں ملتی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ آدمی جب کام کی بنیاد رکھتا ہے، کسی بھی کار خیر ہو تو آدمی ارادہ کرتا ہے، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی، لوگ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، ارادہ کرتا ہے پھر ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. جب آدمی عزم مصمم کرتا ہے اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل اعتماد اور بھروسہ کر کے میدان میں اترتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی، اور پھر کار خیر پیچھے نہیں جاتا بلکہ آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے. تو حضرت شیخ نے بھی 1988 میں دور حدیث کے ساتھ دور تفسیر پڑھانے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس ارادے کو بے پناہ قبولیت بخشی اور تاحال جاری اور ساری ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت کے اس مشن کو اور اس کارنامے کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محنت کو اور جامعہ اور جامعہ کے شاخوں کے اندر ہونے والی تمام محنتوں کو حضرت شیخ الجامعہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. عزیز طلباء کرام، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، تو اب ظاہر ہے جب آدمی کے پاس وقت کم ہو، کیونکہ ہمارے پاس زندگی کتنی ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے، تو 60-70 سالہ زندگی میں سے اگر 15 دن بچپن کے نکالے جائے تو کتنی بچ گئی، 45 سال. 45 سال کے اندر راتیں بھی ہیں دن بھی ہے، تو ظاہر ہے رات کو تو محنت نہیں ہوتی، تو اگر 22-23 سال رات نکالی جائے تو ہمارے پاس کتنے سال بچ جاتے ہیں، 22-23 سال بچ جاتے ہیں. تو محنت کے ہمارے پاس 22-23 سال ہے، بہت کم وقت ہے، بہت کم عرصہ ہے ہمارے پاس، کام بہت زیادہ ہے. لہذا جو آدمی عقل مند ہوتا ہے تو وہ اس قیمتی مختصر زندگی کو، یعنی گناہوں میں خرچ کرنا تو مسلمان کے شایہ نشان نہیں ہے، لیکن مباحات میں بھی خرچ نہیں کرے گا، صرف اس زندگی کو نیکیوں میں خرچ کرے گا. اور پھر نیکیوں کے اندر بھی ترجیحات ہے، بعضی نیکیاں بعض سے افضل ہے، تو پھر عقل مند آدمی اس مختصر زندگی کو ان نیکیوں میں خرچ کرے گا جہاں ثواب زیادہ ہو، جہاں اجر زیادہ ہو، اور جہاں فوائد زیادہ ہو وہاں پر اس زندگی کو خرچ کرے. عبادات شخصیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ صرف ہماری ذات کو ہوتا ہے، اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری ذات کو فائدہ ہے. لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہے کہ اس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہوتا ہے، ملت اسلامیہ کو فائدہ ہوتا ہے، اور ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا جو ہے نا وہ کار خیر، وہ قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، یہ سب سے عظیم کام ہے. اس لیے کہ جہاں قرآن مجید سیکھا سکھایا جاتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں. اور قرآن مجید کی سیکھنے سکھانے سے اصلاح انس و جن ہوتا ہے. اس لیے کہ اسی قرآن مجید کے اندر گھر کی زندگی کا عمل ہے, اور اسی طریقے سے اصلاح نفس کا علم گھر کی زندگی کا علم ہے, اصلاح نفس کا علم ہے اس قرآن مجید کے اندر, اور وہ جو بازار کی زندگی ہے اس کا علم بھی قرآن مجید کے اندر ہے, اور اسی طریقے سے عدالت کی جو زندگی ہے اس کا علم بھی قرآن میں ہے, اور اسی طریقے سے ایوانوں کی جو زندگی ہے حکمرانوں کی جو زندگی ہے اس کا علم بھی قرآن میں ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, قاضی بیضاوی نے لکھا ہے حظ الواعظ علی تزکیت النفس والاقبال علیہ بالتکمیل لیقوم فیقیم. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نصیحت کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو, ان تمام خرابیوں سے, ان تمام نقائص سے جو انسان کو نیچے کی طرف لے جاتی, اپنے آپ کو پاک کرو اور خوبیاں پیدا کرو اپنے اندر جو خوبیاں انسان کو اوپر لے جاتی ہے. خود صراط مستقیم کے اوپر آ جاؤ اور پھر لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دو, پھر آپ کی دعوت کے اندر طاقت ہوگی, آپ کی دعوت کے اندر اثر ہوگا. اگر آپ گناہوں کے اندر مبتلا ہے, خوبیاں آپ کے اندر نہیں ہے اور خامیوں کے پہاڑ آپ کے کندھوں پر کھڑے ہیں, خود صراط مستقیم سے اترے ہوئے ہیں, لوگوں کو اگر آپ درس دیں گے, لوگوں کو اگر آپ وعظ نصیحت کریں گے تو آپ کے وعظ و نصیحت پر کوئی عمل نہیں کرے گا. تو قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آپ کا جسم ہے, جو 6 فٹ کی ریاست آپ کو ملی ہے, سب سے پہلے آپ اس ریاست میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں. بڑی ریاست کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے, اس کے لیے محنت ضرور جاری رکھے, لیکن آپ کے جسم کے اوپر شریعت کو نافذ کرنا یہ تو آپ کے بس میں ہے. تو سب سے پہلے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرے اور یہاں شریعت کو زندہ کرے, اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست اس ریاست کے بعد ملتی ہے جس کو تدبیر المنزل کہتے ہیں. وہ 120 گز 200 گز پر مشتمل ریاست ہوتی ہے جس کو آپ اپنا گھر کہتے ہو, اس میں آپ ہوتے ہیں, آپ کی بیوی ہوتی ہے, آپ کے بچے ہوتے ہیں. وہاں پر آپ شریعت کو نافذ کر سکتے ہو, وہاں آپ شریعت کو زندہ کر سکتے ہو, وہاں آپ کی بات چلتی ہے, وہاں آپ کا حکم چلتا ہے. تہذیب الاخلاق کے بعد پھر آپ تدبیری منزل درست کر لیں, وہاں شریعت کو نافذ کریں, اور وہاں جب آپ شریعت کو نافذ کریں گے تو اس کے بعد پھر ریاست کا سوچیں, پھر قرآن مجید کا آپ درس جب دیں گے تو وہ بازار کا جو علم ہے جب وہ بازار پہنچ جائے گا تو بازار کے اندر جھوٹ ختم ہو جائے گا, ملاوٹ ختم ہو جائے گی, دھوکے ختم ہو جائیں گے, اور اسی طریقے سے چھینا چپٹی ختم ہو جائے گی. آج بازار جو بھی آدمی جاتا ہے دھوکا کھا کے آتا ہے, اس لیے کہ بازار کا جو علم ہے وہ قرآن مجید کے اندر پڑا ہے، وہ بازار میں نہیں ہے، اور قرآن مجید کو لوگ پڑھتے نہیں، تاکہ بازار کا علم بازار میں پہنچ جائے. وہاں شیطان روزانہ اپنا عالم بلند کرتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، اور شام مارکیٹ بند ہونے تک وہ لوگوں کو شکار کرتا رہتا ہے. مسلمان وہاں جھوٹ بولتا ہے، مسلمان وہاں ملاوٹ کرتا ہے، مسلمان وہاں خیانت کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے سامان بکوانے کے لیے اور نکلوانے کے لیے. اسی طریقے سے جو معاشرے کا علم ہے وہ قرآن مجید کے اندر پڑا ہے، معاشرے میں نہیں کیا، پڑوسی پڑوسی سے پہرہان ہے، اور اسی طریقے سے بھائی بھائی سے پریشان ہے، شکوے شکایتیں ہیں، اولاد ماں باپ اور باپ ماں باپ اولاد سے، اور اسی طریقے سے انسان معاشرے کے اندر وہ درندے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ایک دو گارڈ گھر کے سامنے بٹھائے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو معاشرے کا علم ہے وہ قرآن مجید کے اندر پڑا ہے، وہ معاشرے میں گیا نہیں ہے، قرآن مجید کوئی پڑھتا نہیں پڑھاتا نہیں. اسی طریقے سے عدالت کا علم وہ قرآن میں ہے، عدالت میں نہیں ہے، وہاں ظلم کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں غریب کا حق مارا جاتا ہے، وہاں بس جس کے لاٹھی اسی کا بینس، وہ قانون جو ہے نا وہاں پر لاگو رہتا ہے، اور امیر قانون سے جو ہے نا وہ اوپر اوپر ہے، اور غریب کے لیے قانون پکڑ دکڑ، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا قانون جو ہے نا وہ موجود ہے، کسی کو وہاں سے انصاف نہیں ملتا. اس لیے کہ عدالت کا جو قانون ہے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، وہ عدالت نہیں کیا ہے بلکہ وہ قرآن مجید کے اندر پڑا ہے. اسی طریقے سے ایوانوں کے اندر جو ایوان کا جو قانون ہے، پارلیمنٹ کا جو قانون ہے، اور حکمرانوں کے لیے جو قانون ہے وہ قرآن میں ہے لیکن وہاں نہیں. آپ دیکھتے ہو اسلامی ریاست، اور اسلامی ریاست کے پارلیمنٹوں سے بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے غیرتی کے دریا روزانہ جو ہے نا وہ امت کے اوپر، ریاست کے عوام کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. انصاف نہیں ملتا، عادل نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، چین سکون نہیں، اور یہ چیزیں بسیار ہیں. اس لیے کہ وہ جو وہاں کا قانون ہے وہ قرآن میں ہے لیکن وہاں نہیں ہے. تو جب قرآن مجید کا درس دیا جائے گا اور قرآن مجید پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، تو نفس کے اصلاح سے قانون وہ نفس کے اوپر آ جائے گا، گھر کے اصلاح کا قانون گھر میں آ جا پہنچ جائے گا، اور اس طریقے سے ریاست کے اصلاح کا قانون ریاست میں پہنچ جائے گا، بازار کے اصلاح کا قانون بازار پہنچ جائے گا، عدالت کے اصلاح کا قانون عدالت میں پہنچ جائے گا، ایوانوں کے اصلاح کا قانون وہاں پہنچ جائے گا، اور پھر ایک خوبصورت پرامن معاشرہ وجود میں آ جائے گا. تو یہ وہ عمل ہے جس کا فائدہ پوری انسانیت کو ہے، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہے، اس لیے یہ سب سے بہترین کار خیر ہے. تو آپ اس اعتبار سے بہت ہی پسندیدہ لوگ ہو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں، کہ اللہ پاک نے اس عظیم کام کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، اور قرآن مجید سیکھنے کے لیے آج ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور تہیہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ تئیس رمضان تک انتہائی اہتمام کے ساتھ، غور فکر کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، مکمل پابندی کے ساتھ قرآن مجید کا درس لیں گے اور قرآن مجید سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بہت بڑی سعادت ہے. تو ہم نے اس کام کا جو انتخاب کیا ہے، اور شیخ الجامعہ نے جو اس کے انتخاب کیا تھا، اس کی وجہ یہ کہ فوائد بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، جب ایک بچہ، لڑکا، لڑکی، آدمی، عورت قرآن مجید سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں گھر کے اندر تو شیطان کا چھینا حرام ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ پہلا قدم رکھتا ہے قرآن مجید کے درس لینے کے لیے تو شیطان کے کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اور پہلے قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کو معاف کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے. اور پھر ہر قدم کے اوپر آپ کا ایک درجہ جو ہے نا بلند ہوتا ہے. ہر قدم کے ساتھ آپ ایک درجہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتے ہو. اور ہر قدم کے ساتھ کبائر میں سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. یہ نورانی عمل ہے اور فرشتے نورانی مخلوق ہے. نورانی مخلوق کو نورانی عمل سے بڑی محبت ہوتی ہے. اس لیے جہاں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، فرشتے جمع ہوتے ہیں اور ایسے مجالس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. وہاں سکینہ نازل ہوتا، وہاں رحمتیں نازل ہوتی. اور پھر سمندر کے مچھلیاں اور ریگستانوں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے اس محنت کی وجہ سے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور جب اللہ کی رحمت زمین پر برستی ہے تو کیڑوں مکوڑوں کو بھی سکون ملتا ہے، ان کو ان کا رزق بڑی مقدار میں ملتا ہے. اور سمندر کے مچھلیوں کو ان کا رزق بڑی مقدار میں ملتا ہے، سکون ملتا ہے. پرندوں کو ان کا رزق اور بہترین ماحول ملتا ہے جب بارشیں ہوتی ہے. اس لیے یہ تمام کے تمام مخلوقات آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. ان الملائکات لتزع اجنحتا رزل لطالب العلم. اور فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں قرآن مجید کے طالب کے لیے جب وہ گھر سے نکلتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے ہواؤں میں اڑتے ہیں. اپنا پر بچھانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے ہواؤں میں اڑتے ہیں، لیکن جب ایک طالب گھر سے نکلتا ہے قرآن مجید کے درس لینے کے لیے، ہواؤں میں اڑنے والے فرشتے وہ زمین پر آتے ہیں اور اپنے پر عاجزی کے ساتھ جھکا کر وہ طالب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. یعنی خوبصورت پروٹوکول دینے کے لیے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور پشتوں میں کہتے جھلپ کرتے رہتے. یہ اعزاز اور اکرام ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے کلام سیکھنے والے کے لیے. جو لوگ مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور خیر کے دیگر کاموں کی طرف جو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے لیے یہ اعزاز اکرام نہیں ہے. یہ اعزاز اور یہ اکرام صرف ان کے لیے ہے جو علم سیکھنے کے لیے، جو قرآن مجید سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. یہ پروٹوکول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ان کو دیا جاتا ہے روزانہ. شان سے وہ مسجد آتے ہیں اور مدرسے میں آتے ہیں اور قرآن مجید کا درس لیتے ہیں. اور پھر آج کا متعلم کل معلم ہوتا ہے. اب رمضان کے بعد آپ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ معلمین ہوں گے. مختلف مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، گاؤں بستیوں میں جا کر لوگوں کو دین پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، معلمین ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے معلم کے لیے، من صلی المکتوبہ وجلس یعلم الناس الخیر یدعا فی الملکوت عظیمہ. جو آدمی شخصی عبادات ادا کرنے کے بعد، شخصی عبادات کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ شخصی عبادات ہے. شخصی عبادات ادا کرنے کے بعد جو آدمی مسجد میں، مدرسہ میں یا اپنے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر پڑھانا شروع کرتا ہے، دین سکھانا شروع کرتا ہے، قرآن سکھانا شروع کرتا ہے، تو یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اس کو لقب دیتے ہیں عظیم عظیم، یدعا فی الملکوت عظیم، آسمانوں میں اس کو عظیم کا لقب ملتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کا عظیم لیڈر ہے جو قرآن سیکھتا، جو قرآن مجید سمجھاتا ہے لوگوں کو، قرآن مجید پڑھاتا ہے، تو سب سے عظیم لیڈر مسلمانوں کا، سب سے بڑا لیڈر مسلمانوں کا وہ مسلمان، وہ عالم ہوتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، اور یہ لقب اس کو انسانوں کی طرف سے نہیں دیا جاتا، اللہ کی طرف سے دیا جاتا، تو وہ عظیم نہیں ہے جس کو لوگوں نے عظیم کا لقب دیا ہو، اصل عظیم وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی عظیم لیڈر کا لقب دے دے، وہ بڑا ہے، وہ عظیم ہے، اتنا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ سورہ مومن میں آپ دیکھیں آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے کے جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہاں ان کی ڈیوٹی لگی ہے، یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربهم، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر عیب سے، اور ہر وہ خوبی اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں جو اللہ کے شایہ نشان ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ وہ خوبیاں ہیں لیکن وہ اللہ کے شایہ نشان نہیں ہے، تو وہ خوبیاں اللہ کے لیے بیان نہیں کرتے ہیں، وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے شایہ نشان ہے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے پاس جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے، یہ ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اللہ سے بخشش کے دعا مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے، یہ فرشتے اللہ سے بخشش کے دعا مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے علم سے باہر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کی رحمت نہ ملی ہو، شامل ہے آپ کی رحمت ہر چیز کو، شامل ہے آپ کا علم ہر چیز کو۔ لہذا وہ طلبہ جو آپ کی کتاب سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے چل کر مدرسے میں آئے، وہ آپ کے علم میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے علم میں ہے، اللہ یہ فرشتے کہتے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت سے ان کے خطاؤں کو معاف فرما. یہ دعا دیتے ہیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. یا اللہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کے خطاؤں کو معاف فرما, ان کے غلطیوں کو معاف فرما, کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما. کن لوگوں کے؟ تابو, تابو رجعو, جو گھروں سے لوٹ آئے, جو گناہوں کے مختلف راہوں سے لوٹ آئے, جو دنیا کمانے میں سال بھر مصروف تھے وہاں سے لوٹ آئے. کس کے طرف؟ قرآن مجید کے درس لینے کے طرف. آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے اور وہ قرآن مجید کا درس لیتے. واتبعوا سبیلک, اور انہوں نے اتباع اختیار کر لیا تیرے راستے کا. ان ھذا کتاب صراط مستقیم. قرآن مجید اللہ کا راستہ ہے, قرآن مجید صراط مستقیم ہے. تو وہ اتباع اختیار کیے ہوئے ہیں قرآن مجید کی, اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, مدرسے میں بیٹھے ہیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے. اور قرآن مجید سیکھتے کس لیے ہیں؟ عمل کے لیے. کیوں عمل کرتا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. قرآن سیکھتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرے اور اللہ راضی ہو جائے. یا اللہ ان کے مغفرت فرما. آپ کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ انسان ہے, بشریت کے قدورتیں لگی ہیں ان کے ساتھ, اور فطرت کے تقاضی بھی ان کے ساتھ لگے ہیں, بتقاضائے بشریت اور اسی طریقے سے بتقاضائے فطرت. اگر ان سے غلطی ہو جائے, کمی کوتاہی ہو جائے, تو یا اللہ یہ تیری کتاب کے طالب ہے اور قرآن مجید سیکھنے کے لیے یہ نکلے ہیں اپنے گھروں سے, تو ان کے خطاؤں کو, غلطیوں کو معاف کر اور جہنم کی آگ سے ان کی حفاظت کر. وقیہم عذاب الجحیم. کتنی پیاری دعائیں مانگتے ہیں فرشتے عذاب آپ کے لیے. ربنا وادخلہم جنات عدن. اور اب دعائیں ختم نہیں کرتے فرشتے. یا اللہ ان لوگوں کو داخل کر دے ہمیشہ رہنے کے باغات میں, ہمیشہ رہنے کے باغات میں یا اللہ ان کو داخل کر دے جنات عدن. التی وعدتہم, وہ باغات جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید سیکھ کر اس پر عمل کریں. ایسے لوگوں کے لیے آپ نے جنت کے باغات کا اور ہمیشہ رہنے کے باغات کا وعدہ کیا ہے, تو یا اللہ ایسے لوگوں کے لیے آپ نے جن جنتوں کا باغات کا وعدہ کیا ہے ان کو ان میں داخل کر دے. وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ. وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ. اور پھر دعاؤں کو اور پھیلاتے ہیں. اور ان کے والدین میں سے جو, ان کے والدین میں سے جن کا عقیدہ درست ہو. یہاں عمل مراد نہیں, عقیدہ مراد ہے. ان کے والدین میں سے جس کا عقیدہ درست ہو, مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہے, والدین مسلمان ہیں. اگرچہ اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہے, لیکن انہوں نے اپنے بچے کو فارغ کر دیا قرآن مجید سیکھنے کے لیے. یا اللہ اس قربانی کے ثمرات انہیں بھی عطا کر دے, اور ان بچوں کے, ان طلبا کے والدین کو بھی جنت میں داخل کرے, بشرطے کہ وہ مسلمان ہو, عقیدہ درست ہو, اگرچہ اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہو. وَأَزْوَاجِهِمْ، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی، شادی شدہ نہیں ہے تو لفظ زوج عام ہے، دوست کو بھی شامل ہے، ان کے دوست، ان کے دوست جو انہوں نے، جنہوں نے ان کو صحیح درست مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے قرآن مجید سیکھنے کا، پھر بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا، اور اگر آپ جائیں گے تو میں بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کا جو کام ہے وہ میں کروں گا، آپ پریشان نہ ہو. ان کے لیے بھی یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں، اور ازواج ان کو بھی شامل ہے کہ وہ لوگ کے جو ان طلبا کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ضروریات پورا کرتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ ان کو بھی داخل کرے، کیونکہ طلبا کی اس محنت کے پیچھے ان کی محنت پڑی ہے. جس طریقے سے ماں باپ کی محنت ہے، دوستوں کی محنت ہے، بیوی کی محنت ہے، تو اسی طریقے سے ان لوگوں کی محنت بھی طلباء کرام کے یہاں بیٹھنے کی پیچھے پڑی ہے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یا اللہ ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل کرے، کیونکہ بسا اوقات اولاد کہتی ہے باپ سے، ابا جان آپ جا کے قرآن سیکھے، کام ہم سنبھالیں گے. بیوی کہتے ہیں کہ آپ جا کے شوہر سے کہتے ہیں آپ جا کے قرآن سیکھے، میری فکر نہ کرے. ماں باپ کہتے ہیں بچے سے کہ جاؤ آپ قرآن سیکھو، کام میں سنبھالوں گا، فکر نہ کرے. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے یہ دعائی مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو داخل کر دے ان باغات کے اندر. انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو زبردست حکمت والا ہے، تو زبردست حکمت والا ہے. آگے دعائیں ختم نہیں ہوئی، وقہم السیئات، وقہم السیئات، یا اللہ قیامت کے دن کے رسوائی سے ان کی حفاظت فرما. قرآن کے طالب ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے یہ لوگ گئے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں. یا اللہ قیامت کے دن کے رسوائی سے ان کی حفاظت فرما، ان کو بچا. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، یا اللہ تو جس کو بچائے گا اس دن کے رسوائی سے، یعنی قیامت کے دن کے رسوائی سے آپ جس کو بچائیں گے، تحقیق آپ کی رحمت اس کو مل گئی. اس لیے کہ قیامت کا دن بڑا رسوا کرنے والا دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے، بڑا خوفناک دن ہے. قیامت کے دن انبیاء جیسی ہستیاں جب پریشان امتیں ان کے پاس جائے گی تو کیا کہیں گے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، مجھے آج اپنی فکر لگی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس. آدم علیہ السلام حوالہ دیں گے نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام حوالہ دیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام حوالہ دیں گے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام حوالہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام حوالہ دیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا خطرناک دن ہے، ایسا خوفناک دن ہے کہ اس دن ہر ایک کو اپنی جو ہے نا فکر پڑی ہوگی. تو اس دن کی رسوائی سے آپ جسے بچائیں گے اس کو آپ کی رحمت مل گئی. ذالک ہو الفوز العظیم، اور یہی جو ہے نا سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ دعائیں آپ کے لیے مانگتے ہیں وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اس سے اندازہ لگائے کہ کتنا اونچا مقام ہے آپ کا، کتنا اونچا مقام ہے. اس لیے آپ انتہائی دل جمعی کے ساتھ، کمال توجہ کے ساتھ، اور مسجد کے سارے آداب ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اور یہ جو مختصر قیمتی وقت ہے اس کو پورا پورا قرآن مجید سیکھنے میں خرچ کرے. درس شروع ہو تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ ایسا متوجہ ہو درس کی طرف کہ بالکل سن ہو جائے درس ختم ہونے تک. اس طریقے سے جو ہے نا متوجہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کلاس مسجد کے اندر ہے, لہذا مسجد کے آداب کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے, اور قرآن مجید آپ کے سامنے ہوتا ہے تو قرآن مجید کے درس کا بھی خیال رکھنا ہے, قرآن مجید کے مصحف کا بھی خیال رکھنا ہے, مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے. ضرورت کے باتوں کے علاوہ یہاں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, اور دوران درس دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے, دوران درس باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ درس کے آداب کے خلاف ہے اور یہ توہین میں آتے ہیں. اور بات آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن جب آپ کے توجہ ٹوٹ جائے گی درس جاری رہے گا آپ کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ روشنی آپ کی سینوں میں تب منتقل ہوگی اور یہ سبق آپ کے دماغ تب جو ہے نا وصول کریں گے جب آپ کا دماغ درس کی طرف متوجہ ہوگا, آپ کا دل ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر یہ روشنی آپ کے دل کی طرف منتقل ہوگی اور درس سمجھ میں آئے گا. آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ اگر مختلف قسم کے خیالات میں تفکرات میں گم ہے تو بیٹھے تو ہمارے ساتھ ہے لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, درس جاری رہے گا لیکن آپ جیسے آئیں گے ویسے جو ہے آپ جائیں گے. اس لیے عزم کر لے, عزم کر لے, پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے یہ وقت اس طریقے سے قرآن مجید سیکھنے پر لگانا ہے کہ اس قدر اہتمام کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی کام نہ کیا ہو, اس طرح اہتمام کے ساتھ میں نے وقت جو ہے نا قرآن مجید سیکھنے پر لگانا ہے. پھر یہ نور سینوں کے اندر منتقل ہوگا اور پھر درس کا مزہ آپ کو آئے گا. اس لیے کہ جب ہم رب ادبین الآیات بیان کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو اول سے لے کر آخر تک پوری سورت ایک سبق ہے, اور پھر جب سورت کے ساتھ ربط بیان کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو پورا قرآن مجید ایک سبق ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو تفاسیر میں نہیں ملے گی, وہ درس میں ہم آپ کو بیان کریں گے, اور اصل چیزیں وہی ہیں. یعنی سورت کا مقصد, سورت کا دعویٰ قرآن مجید کے اندر سورت کا دعویٰ ہوتا ہے لیکن اس کی نشاندہی آپ کو تفاسیر میں نہیں ملے گی جو سورت کا دعویٰ ہے, سورت کا مقصد ہے. آپ سورت اول سے آخر تک غور سے پڑھیں گے اور پھر جب آپ خوب غور فکر کریں گے کہ اس سورت کے اندر کون سا مسئلہ مرکزی مسئلہ ہے, کون سا مسئلہ جو ہے نا وہ سورت کا محور ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل جو ہے نا وہ دے رہے ہیں, اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وعیدیں سنا رہے ہیں, اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زواجر سنا رہے ہیں, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتیں سنا رہے ہیں, اور جسے وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قصص بیان کرتے ہیں, وہ کون سا مسئلہ ہے اس سورت کے اندر؟ اس کو مقصد اس سورت کہتے ہیں, اس کو دعوی اس سورت کہتے ہیں. تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورت کا دعوی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورت کا دعوی ایک ہوتا ہے, کبھی سورت کا دعوی ایک نہیں ہوتا. سورت کے اندر جو مرکزی مسائل ہوتے ہیں وہ ایک نہیں بلکہ دو بھی ہوتے ہیں, کبھی تین ہوتے ہیں, کبھی چار ہوتے ہیں. تو سورت کو پھر تقسیم کریں گے دو مسائل کی طرف, تین مسائل کی طرف, چار مسائل کی طرف. یہ چیزیں آپ کو درس میں ملیں, تفاسیر کے اندر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں. مابہ الامتیاز کی یہ صورت کس مسئلے کی وجہ سے دوسری صورت سے ممتاز ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے, اور یہ چیزیں بھی آپ کو تفاسیر میں نہیں ملے گی. یا یہ چیزیں آپ کو درس میں ملیں گی. یہ جو ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے قرآن مجید کے اوپر اپنی زندگی لگا کر یہ تمام کے تمام چیزیں قرآن مجید سے نکالی. کس مسئلے کی وجہ سے یہ سورت دوسری سورتوں سے ممتاز ہے؟ آخر کسی مسئلے کی وجہ سے تو ممتاز ہے. اگر سورت دوسری سورت سے ممتاز نہیں ہے تو پھر ایک کا نام فاتحہ، دوسرے کا نام بقرہ، تیسرے کا نام آل عمران اور چوتھے کا نام سورہ نساء کیوں ہے؟ تب یہ کہ فرق ہے تو ما بھی امتیاز کیا ہے؟ سورت کا سورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں آپ کو اسی درس میں ملے گی، درس کے اندر ہم بیان کریں گے، اور آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا اپنے کاپیوں میں بھی لکھنا ہے. اور اگر آپ کے پاس ایسے نسخے ہیں جہاں لکھنے کی گنجائش ہو تو وہاں پر ان چیزوں کو جو ہے نا نوٹ کرنا چاہیے، تاکہ پھر آپ جہاں جائیں گے قرآن مجید کا درس دیں گے تو یہ چیزیں آپ کے کام آئیں. مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے درس کے آداب کا خیال رکھنا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر میں تھے، اور جریر بن عبداللہ جو یمن کے رہنے والے تھے، انتہائی حسین جمیل صحابی تھے، لمبے تھڑنگے، راستے سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھ کر جو ہے نا وہ ان کے حسن کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے. آپ نے ان سے فرمایا استنصت الناس، جاؤ لوگوں کو خاموش کراؤ. حالانکہ لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لا الہ تحلیل پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اذکار ہے میدان عرفات کی، منا وغیرہ کی، یہ پڑھ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب امت کو انتہائی اہم مہم باتیں بتانی ہے، خطبہ دینا ہے، لہذا سب کو خاموش کرا دے. یعنی ذکر کی بھی گنجائش نہیں ہے درس کے دوران. یہ درس کے آداب کے خلاف ہے. ذکر کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ذکر کریں. آپ نے بند کرا دیا استنصت الناس، جا لوگوں کو خاموش کرا دے کہ اپنے اذکار بند کر دے. اب دن کے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، آپ کانوں کو دو کی بجائے چار کرے، اس کو وصول کرے اور حاضرین غائبین تک وہ باتیں پہنچا دے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس شروع ہوا. آداب ہوتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے عالم کے پاس جا کر اس کے مسند پر اس سے پوچھنا یہ آداب ہے. راستے میں پوچھنا یہ ادب کے خلاف ہے. راستے میں آپ کو عالم ملا، آپ اس سے جو ہے حدیث کے بارے میں پوچھے یا آیت کے بارے میں پوچھے، یہ ادب کے خلاف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ سے آئے تھے مکہ، اور بارش ہو گئی تھی، تالاب تھا بڑا، لوگ نہانے جا رہے تھے، امام مالک صاحب بھی جا رہے تھے. راستے میں مکے کا گورنر ملا اور انہوں نے اپنی سواری امام مالک کی سواری کے ساتھ ملا دی، اور ایک حدیث کے بارے میں پوچھا. امام مالک ناراض ہو گئے کہ آپ نے حدیث کی توہین کی ہے. راستے میں ملاقات ہو گئی، سواری میرے سواری کے قریب لے کر آئے اور فوراً پوچھا کہ یہ حدیث بتائیے، تو حدیث کی توہین ہے. حدیث سمجھنے کے لیے آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا. ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو وہاں پر بیٹھ کر حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا. گورنر صاحب چلے گئے، قاضی کے صاحب نے پیش ہو گئے، اور قاضی صاحب سے کہنے لگے، جو مکے کا قاضی تھا اس سے کہنے لگے کہ مجھے سزا دیجئے، میں نے حدیث کی توہین کی ہے. قاضی صاحب نے 40 کھوڑے مارے. اگلے دن گورنر امام مالک کے پاس پہنچا اور امام مالک کو اس سے پہلے اطلاع ملی تھی کہ گورنر صاحب قاضی کے سامنے پیش ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور قاضی صاحب نے ان کو سزا دے دی 40 کوڑے مارے. فرمایا کہ اب مجھے حدیث سنائیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کے بجائے 40 حدیثیں سنائی اور فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو 40 کوڑے مارے گئے ہیں, لہذا میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر یہ میرے پاس آیا حدیث سننے کے لیے تو ہر کوڑے کے بدلے میں ان کو ایک حدیث سناؤں. گورنر رو پڑے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ہر کوڑے کے بدلے میں مجھے ایک حدیث سننے کو ملے گی تو میں قاضی صاحب کو کہتا کہ اور کوڑے مارے. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آپ درس دیا کرے, آداب کے ساتھ. دور تفسیر کے علاوہ یہاں اور بھی اساتذہ کرام مشغول اور مصروف رہتے ہیں, ان سے بھی آپ کو استفادے کا موقع ملے گا. تو آداب کا لحاظ رکھنا ہے. اساتذہ کرام کا ادب اور احترام یہ ضروری ہے. علم کے فیض میں اضافہ ہوتا ہے, علم کے نور میں اضافہ ہوتا ہے. علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کان عظیم البر و کبیر الاجلال لشیخیہ ابن ابی لیلا و ابی حنیفہ. امام یوسف اپنے استادوں کا احترام بہت زیادہ کرتے تھے, ان کا ادب بہت زیادہ کرتے تھے. استاد کون تھے؟ عبد الرحمن ابن ابی لیلا اور امام ابو حنیفہ. وبہ نال برکت العلم, اور اسی ادب احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کے برکتوں کو بڑھایا, علم کے فیض کو بڑھایا. ہارون الرشید کے ساتھ مدینہ منورہ گئے تھے, وہاں امام مالک سے ملاقات ہو گئی. امام یوسف امام مالک سے پوچھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ امام ابو حنیفہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان مسائل میں سب سے کمزور مسئلہ آپ کو کون سا لگتا ہے؟ امام مالک نے فرمایا کہ یہ مسئلہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کمی ہو زیادتی ہو دونوں صورتوں کے اندر سجدہ سہو سلام کے بعد ہوگا. امام یوسف نے فرمایا کہ آپ کے کیا رائے ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا القاف بالقاف والدال بالدال, نقصان ہو تو قبل السلام, زیادتی ہو تو بعد السلام, اسی سہو کیا جائے گا. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے, اگر اس سے ایک نماز کے اندر دونوں صورتیں واقع ہو جائے, نماز کے اندر کمی بھی ہو گئی نماز کے اندر زیادتی بھی ہو گئی, اب یہ آدمی جیسا ہوا سلام سے پہلے کرے گا یا سلام کے بعد کرے؟ امام مالک خاموش ہو گئے. اور آج تک مالکیوں نے امام یوسف کے اس سوال کا جواب نہیں دیا, نہ دے سکے. اساتذہ کرام کی خدمت کی وجہ سے اور ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کے فیض کو اتنا بڑھایا. ہارون الرشید ایک دن اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری ریاست کے اندر, اگر آج کی رات آپ کی میری ریاست کے اندر گزر گئے تو آپ کو 3 طلاق. ان کی ریاست تو بہت بڑی تھی اور اس زمانے کے اندر تیز ترین سواری وہ گھوڑا تھا, گھوڑے کے اوپر اگر وہ بیٹھ جاتی تو ایک ہفتے میں بھی ریاست سے نہیں نکل سکتی تھی. ہر حال میں رات جو ہے نا وہ ریاست کے اندر آنی تھی اور طلاق واقع ہونی تھی, پریشان تھے. علماء کرام سے پوچھا, سب نے کہا طلاق واقع ہو گئی, اب آپ کی بیوی ریاست سے نہیں نکل سکتی اور آج کی رات آئے گی ریاست کے اندر, طلاق واقع ہو جائے گی. پھر انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے؟ لوگوں نے بتا دیا کہ امام یوسف ہے, بلایا اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا. امام یوسف نے فرمایا کہ طلوع غروب آفتاب سے پہلے بیوی مسجد میں لے جائے اور طلوع فجر کے بعد لے کر آئے, طلاق واقع نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا کہ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہے, مسجدیں اللہ کی ہیں, یہاں اللہ کی بادشاہت ہے, یہاں مجازی بادشاہوں کی بادشاہت نہیں. تو مسجد آپ کے بادشاہت میں داخل نہیں ہو, آپ کے بادشاہت سے باہر ہے, وہاں کی بادشاہت نہیں, نکل جائے گی آپ کے بادشاہت سے, طلاق واقع نہیں. اور پھر ہارون الرشید نے 1,00,000 درہم انعام دیا اور چیف جسٹس بنایا اور بگی میں بٹھا کر جو ہے نا حکم دیا کہ گھر پہنچا دے. امام یوسف کی گلی کے اندر ایک یہودی رہتا تھا جس نے باتھ روم گلی میں بنایا تھا. امام یوسف نے فرمایا کہ باتھ روم گھر کے اندر بنا لے اور گلی کو راستے کو تنگ نہ کرے. اس نے کہا کہ جب آپ کے پاس بگی آئے گی اور آپ بگی میں آئے گے تو پھر میں باتھ روم اندر کروں. وہاں بگی چلانے والے سے کہا کہ روک دے اس کو, اور اس یہودی کے دروازے پہ دستک دی, کہا کہ اب میں بگی میں آئے ہوں, باتھ روم اندر کر. اس نے کہا ٹھیک ہے, اب اندر کر دیتا. اور جو آدمی اساتذہ کرام کا ادب نہیں کرتا وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے, جاہلیت کے موت مرتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے جو فضلاء ہوتے ہیں اور وہ 8 سال 9 سال 10 سال جو ہے نا ہم سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں, پھر اساتذہ کرام سے رابطہ نہیں کرتے ہیں, تو وہ تو بے ادبی میں نہیں آتا. لیکن کچھ خانقاہوں سے متعلق ہو جاتے ہیں, کچھ سیاسی جماعتوں سے متعلق ہو جاتے ہیں, اور پھر جو استاد کا جو مقام ہے, استاد کا جو درجہ ہے, وہ استاد کو نہیں دیتے. تو وہ بھی ایک بے ادبی ہے, اور اس بیادی کے پھر وہ مرتکب ہو جاتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی علم کا نور ان سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں. ممبر و محراب سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھوں پہ پھر آ کے کڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے اس سے گریز کرے. استاد 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 استاذ ہے, استاذ کے برابر کسی کا درجہ نہیں ہے. امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے درس کے اندر ایک طالب علم تھے, وہ امام یوسف سے پوچھتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کیسی تھی, رنگ کیا تھا؟ فرمایا کہ سفید. لاتیہ تھی, ناشیزہ تھی, سر سے چپکی ہوئی تھی یا اٹھی ہوئی تھی؟ تو امام یوسف نے فرمایا کہ وہ لاتیے تھی. اتفاق سے امام یوسف نے اس دن جو ٹوپی پہن رکھی تھی اس کا رنگ سیاہ تھا اور وہ لاتیے نہیں تھی, سر سے چپکی ہوئی نہیں تھی, وہ سر سے جو ہے نا وہ اوپر اٹھی ہوئی تھی. تو شاگرد نے اعتراض کر لیا کہ آپ نے تو کالی ٹوپی پہن رکھی ہے اور پھر وہ لاتیے نہیں ناشیزہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے اور وہ لاتیے ہوتی تھی, سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی. آپ نے پگڑی بھی استعمال کی, آپ نے ٹوپی بھی استعمال کی. تو امام یوسف شاگرد کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اردت اصلاحی فلست اہل اللہ, جو بات آپ نے کہی ہے اگر آپ نے میری اصلاح کے لیے یہ بات کہی ہے تو آپ اس کے اہل نہیں ہو, آپ شاگرد ہو. میں استاد, شاگرد استاد کی اصلاح نہیں کر سکتا. وَإِنْ عَرَدْتَ أَنْ تُهِينَنِي, اور اگر آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو, مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو, فلا تموت الا کافرا، تو پھر آپ کے موت نہ آئے مگر کفر کی حالت میں. یعنی یہ ایک خبر رہے کہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت کفر کی حالت میں واقع ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے استاد کی توہین کی ہے. شاگرد جب استاد کی توہین کرتا ہے تو پھر وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اندیشہ ہے. خواجہ یا خواجگان، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ طالب کفر کی حالت میں پھر مرا، کفر کی حالت میں مرا. اس لیے اساتذہ کرام کا ادب اور احترام کیا کرے، اور کلاس کا ادب اور احترام ہو، کتاب کا ادب اور احترام ہو، اور پھر آپ کا جو کلاس ہے خصوصیت کے ساتھ یہ مسجد میں ہے تو مسجد کا ادب اور احترام ہو، مسجد کے پاکی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہاں کوئی دنیاوی بات نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ آپ کے درس کی طرف ہو اور قرآن مجید کی طرف. یا درس سنیں، اور یا یہ ہے کہ درس کے اندر جو لکھنے کے باتیں ہوتی ہیں اس کو لکھا کرے. اور اب دیکھیں ابھی جو ہے نا آپ کے ساتھیوں میں کچھ سوئے ہوئے سوئے پڑے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اور ایسے وقت میں بھی کہ غفلت سے کام نہ لے، سستی کاہلی سے کام نہ لے، چاق و چوبن ہو کر درس میں آیا کرے اور یہ سو رہے، اور ٹیکس جو ہے نا سر ٹیکس کے اوپر رکھ کر سوئے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ کا درس ہے درس تفسیر، آپ نے جو اتنا طویل سفر کیا ہے کس لیے کیا ہے؟ قرآن مجید سیکھنے کے لیے. سارے فنون آپ نے پڑھے ہیں، اور پھر جو ہے نا حدیث آپ نے پڑھی ہے، اور اتنی بڑی محنت جو آپ نے فرمائی ہے قرآن مجید سیکھنے کے لیے. اب آیا وہ وقت جس کے لیے آپ نے اتنا طویل سفر کیا اور انتظار کی ساری گھڑیاں ختم ہو گئی، وہ وقت آ گیا. اس لیے آپ اس درس کو لینے کے لیے اپنا سینہ اتنا چوڑا کرے کہ مسجد تنگ پڑ جائے اس کے لیے، اتنا چوڑا کرے. اس لیے کہ اب فصل اتارنے کا وقت ہے، اب مکن اٹھانے کا وقت ہے، اب ملائی سمیٹنے کا وقت ہے، اور وقت بہت کم ہے. ایک چلہ ہے، ایک چلہ. دس بارہ سال کا سفر آپ نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے کیا ہے، اب قرآن مجید آپ کو سکھایا جائے گا ایک چلی کے اندر، تھوڑا سا وقت ہے. اس لیے اب یہ نتیجے کا وقت ہے، یہ پل اتارنے کا وقت ہے، مکن اٹھانے کا وقت ہے. اس لیے آپ اس میں تازہ دم رہے، اور پوری نشاط کے ساتھ آپ کلاس میں آئے، اور ایسا میں نے کہا کہ متوجہ رہے درس کی طرف، کہ بالکل جو ہے نا آپ زندہ لاش بنے ہوئے ہو، اس طریقے سے متوجہ رہے، اس طریقے سے متوجہ رہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد شامل حال فرمائے کہ احسن اجمل اکمل طریقے سے یہ درس جاری اور ساری ہو، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نور کو احسن اجمل اکمل طریقے سے اپنے سینوں میں اتار سکے اور محفوظ کر سکے. کل سے انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ پھر درس ہوگا. صبح 8 بجے سے پہلے آپ نے وضو وغیرہ کر لینا ہے, اور 8 بجے سے جو ہے نا انشاءاللہ زندگی رہی تو درس شروع ہوگا, اس لیے اس سے پہلے پہلے آپ تیاری کر کے جو ہے نا آ کر مسجد میں بیٹھا کرے, تاکہ بغیر کسی تاخیر کے اور کسی کا انتظار کیے جو ہے نا کیے بغیر درس شروع.
جی آرام تھوڑا کم کریں. جیسے مولانا نے کہا پڑھائی تو خیر پھر کل سے ترتیب کے ساتھ ہوگی, ہمارا وقت انشاءاللہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا, لیکن جیسے اکثریت تو ہمارے شاگردوں کی ہوگی, اپنے طلباء ہیں سارے نا, نئے تو نہیں, نئے بھی ہیں, تو خیر الکلام ما کل وعد اللہ کی بنیاد پر بات ہوگی. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہمیں سخت زیادہ ضرورت ہے تقابل کا, تقابل یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سن لیں کہ ہمارا ملک جب سے آزاد ہوا ہے نام کے طور پر 75 سال سے زیادہ عرصہ ہوا, لیکن آج تک ہم اپنی عدالتوں میں اپنے فیصلوں میں اللہ کے اس قانون کو بھی نافذ نہ کر سکے جو بالکل غیر اختیاری ہے, بندے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, جس کو علم وراثت کہتے ہیں. نام میں تو کہتے ہیں ہمارا قانون اسلامی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن سارے فیصلے تو وراثت میں بھی غیر شرعی ہوتے ہیں, جو بہت زیادتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی وراثت پر بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر اس دفعہ میرا ارادہ ہے بڑی تیاری کے ساتھ انشاءاللہ تمہیں بتا دوں گا کہ اس مقام پر پاکستانی قانون کیا کہتا ہے اور وہ کس طرح فیصلے ہوتے ہیں اور کیا کہنا چاہیے, دوسرے اسلامی ملکوں سب پر بات ہوگی. کافی ٹائم اللہ نے زندگی دی, ٹائم دی, اور تو انشاءاللہ آپ لوگ تیاری کے ساتھ آیا کریں, اس کو اپنا فریضہ سمجھیں. دیکھیں ہر فن کی خاصیت ہوتی ہے, منطق ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا ذہن کھل جائے, گفتگو میں وسعت ہو, تجربہ ہو, اور نحو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا کلام عربی صحیح ہو جائے, زبر زیر ہر چیز کی تلفظ صحیح ہو, صرف صیغے جاننے کے لیے, ادب لغت جاننے کے لیے, ہر فن کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. لیکن علم وراثت تو وہ علم ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اس ان قوانین کا اختیار بندے کو نہیں دیا ہے, استراری ہے کہ جو بات اللہ نے جو قانون بتایا ہے تو آپ اس کو نافذ کریں. فآتوہم نصیبہم, جس جس کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے آپ وہی حصہ دے دیں. آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ بھئی یہ اس کو دیا اس کو نہ دیا, اس کو معاف کراؤ اس کے وہ کراؤ. کتابوں میں سراجی کی جو شروع ہیں, جو متداول بین الناس ہے, مشہور کتاب ہے, برے صغیر میں دوسری جگہ سراجی ہے, اس کی بڑی شروع لکھی گئی ہے. شریفیہ بھی ایک معتمد شرح ہے جو ہمارے اکابرین دیوبند اور دوسرے اداروں میں پڑھایا گیا ہے, مطالعہ کیا گیا ہے, ان کے حاشیوں سے بھی باتیں نکل گئی ہے کہ بعض جگہ لکھا ہے, معاشی نے لکھا ہے کہ بھائی مسلمان کو چاہیے جب وہ مال تقسیم کر لیتے ہیں تو وراثت کے قانون میں یہ طریقہ رکھے کہ اگر کوئی نہیں بھی لیتا ہے, کہہ بھی دیتا ہے کہ میں نے معاف کیا ہے, اس کی بات پر معاف نہ کیا جائے بلکہ اٹھا کر اس کے گھر پہ رکھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, اب آپ نے جس کو دینا ہے واپس کر لے جاؤ, جس جس کو دینا ہے دے دو, لیکن میں نے اپنا فریضہ ادا کر لیا ہے. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہے کہ بھئی وہ بہن نے معاف کیا, بیٹی نے معاف کیا, خالہ نے معاف کیا, معافی معافی نہیں ہوتی ہے. ان باریکیوں کو پہچاننا ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز میں مکمل طریقے سے اس پر بات کر لوں گا. اور آپ لوگ, آج میں اس لیے آیا ہوں کہ آج تو پہلا دن ہے, مولانا نے جو کچھ کہا مناسب باتیں تو وہی کافی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چونکہ میرا مضمون الگ ہے, وہ میراث ہے, اور بھی ایک موقع ہو تو جیسے مدرسے اور کہیں گے وہ بات کی بات ہے, لیکن ایک تو یہی متعین ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتابوں سے نہیں سیکھا جاتا ہے, وہ قوانین اجرا سے، مشق سے اور آپس میں گفتگو سے سیکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک کاپی اور ایک قلم ضرور لائیں. تفسیر کے نقطے کو بھی نوٹ کرتے رہو گے یا میرے والے کے لیے الگ رکھیں. ایک کاپی جس پر میں آپ کو جو اصول بتاتا ہوں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو میں عموماً طلباء کو یاد کرتا ہوں کہ اچھا موقع ہے اور زیادہ آپ لوگوں پر بوجھ بھی نہیں ہے، روزی بھی نہیں ہے. جب روزے شروع ہوتے ہیں پھر تو طلباء سو جاتے ہیں، پھر تو ہم اس پر زیادہ کام نہیں، بوجھ ڈال نہیں سکتے. لیکن ابھی تو 10-15 دن ہے نا، کتنے دن ہیں. تو ایک جو آیت، جو آیات ہیں میراث کے متعلق، وہ تم لوگوں نے زبانی یاد کرنا. جو حافظ ہیں اس کو تو بڑی آسانی ہے، جو حافظ نہیں ہیں وہ آیت جو تفسیر کے میراث کے متعلق ہیں معلوم ہے کون سی ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، پہلی آیت، ایک رکوع ہے. یہ رکوع پورا یاد کرنا ہے. اس کے پھر آخر میں جو ہیں ویستفتونک فی النساء، اس کو بھی یاد کرنا ہے. چار پانچ آیتیں میں بتاؤں گا، جو حافظ نہیں ہے وہ اس کو ضرور یاد کرے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات نہایت اہم، سارے لوگوں سے جان چھوٹ جائے گا، اللہ ہمیں مضبوط ایمان دے. قرآن کریم کی تشریح کا حق کس کو ہے؟ بولو نا. اب یہ بات ہے نا، ہمارے طلباء پرانے سامنے آئے نا، کوئی پرانے پرانے طلباء مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جرونی یہ اختیارات اللہ اپنے اپنی نبی کو دیے ہیں. لتبین للناس، بیان کی تشریح کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بنیادی اصول سمجھا رہا ہوں. قرآن کی تشریح تو اللہ کا رسول کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور حالات، قضایا میں بتاتا رہوں گا کہ کیسے یہاں فیصلے کیے، وہ قضایا ہم تک کس نے پہنچائے؟ صحابہ کرام نے پہنچائے. صحیح ہے. تو جہاں جس آیت کی تشریح اللہ کے رسول کی زبان سے منقول ہو، صحابہ نے تشریح کی ہو، اس کے مقابلے میں کسی کی بات معتبر ہے؟ بس یہی بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہمارے استاد محترم شیخ العدیز حسن جان شہید رحمہ اللہ تعالی ہمارا استاد ہے، بہت محبت کرتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، خصوصاً اس کا نمبر میرے پاس ہوتا تھا، اور یہ وراثت میں میرا سب سے معتبر استاد وہی ہے. اللہ نے ان کی دعاؤں سے تھوڑا بہت سمجھ دیا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے، جہاں جس آیت کی تشریح اللہ کے رسول نے کی ہو اور جس کے عملی نمونہ صحابہ نے پیش کیا ہو، اس کے مقابلے میں اور کون ہوتا ہے جو ہم اس کو ترجیح دیں؟ تو یہ واقعی ایک عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو ہم نے تو دین سیکھنا ہے، ہم نے تو قانونی وراثت سمجھنا ہے، ہم نے تو اور جو باتیں ہوں سمجھنے ہیں. تو ہمارے لیے تو نمونہ کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول ہوگا، کتاب اللہ ہوگا، اور اس کو مطالعے کے ساتھ کہ بھائی شاید کا یہی مقصد ہے، یہ اس سے کون سا ثابت، یہ آپ نے کرنی ہے. تو یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو مستقل طور پر ایک کاپی کا بندوبست کر لوں. اتنا مہنگا، مہنگائی تو ہے لیکن کاپی کی مہنگائی نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اس میں بانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آیت یاد کرو تاکہ تمہیں سمجھانے پھر روزے آ جائیں گے، تاکہ ہمارے لیے سمجھانے میں آسانی ہو. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے، آپ کے افادے کے لیے بات کروں. میں خود کئی کتابوں کے حوالے نہیں دیتا ہوں، کئی مختلف مسئلہ تو دیتا ہوں، تو ہمارے اللہ کا فضل ہے کافی عرصہ ہوا زمانہ قدیم سے پڑھا رہے ہیں، ذہن میں جو باتیں وہی بتاتا رہتا ہوں. پھر بھی اگر آپ لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کئی لڑکے یہی سے نکل آئے ہیں، نام بتانا مناسب نہیں ہے، ان اداروں میں ہمارے کئی لڑکے ایسے ہیں یہاں صرف یہ دورہ کیا ہے اور کئی زمانوں سے وہ اداروں میں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں پڑھاتے ہیں. میراث صحیح معنوں میں 3 ہفتے کا سبق ہے. کتنا؟ 3 ہفتے کا. مختصر میں آپ کا تعارف کراؤں. علم میراث میں وارث، مورث، ترکہ، کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین ہو گئی نا. کون کون سی؟ وارث، مورث، ترک. اگر آپ یہ پہچان گئے، وارث کو پہچان لیا، مورث کو پہچان لیا کہ یہ اس کا ترکہ ہے، ترکہ کو بھی پہچان لیا، تو مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں کوئی بھی نہیں. لیکن اس کو پہچاننے کے لیے تم نے مطالعے کرنے ہوں گے، استاد سے سمجھنا ہوگا. یہ سارا زبانی باتیں ہوگی. ہاں بھائی زبانی ہے جو یہ وارث کون ہوتا ہے، قرآن میں ذکر ہوا ہے، مورث کا بھی ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ترکہ کی ماں ترکہ میں قرآن ترکے کا ذکر ہے. ماں ترکہ کیا چیز ہے؟ لفظ ماں عام ہے، کس کس کو شامل ہے؟ پھر فقہا نے اس کی تشریح کی ہے، صحابہ نے تشریح کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ فلانی جگہ پر جو باغ تھا، جگہ ذکر آ رہا ہے کہ وہ میں نے آپ کو دیا تھا غابہ میں، لیکن آپ نے اصول نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ اصول نہیں کیا، قبضہ نہیں کیا، لیا نہیں ہے، تو لہذا اب یہ ورثہ کا حق بن گیا ہے. اگر آپ لے لیتے، قبضہ کر لیتے، اپنے اختیار میں لے لیتے، وصول کر لیتے، تو پھر یہ آپ کا ملک ہوتا اور یہ ورثہ کا حق نہ بنتا. آپ بتائیں، محترم ممالک میں روایت ہے اور جگہ میں، جو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر، جب اس وقت صحیح بخاری کا وجود نہیں آیا تھا، تو روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد محترم ممالک سے اسخ کتاب مجھے نہیں معلوم. معلوم ہے تمہیں یہ کہا نہیں کہا؟ یہ بات نقل کی ہے اور یہ بتایا ہے. تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا تو نظریہ یہی ہے، اور ہم اس پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ ہاں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر بعد الانبیاء اللہ نے ہم سب کہا ہے، انبیاء کے بعد اگر ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے، اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا تو پھر کسی کا بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا ہے تو پھر کسی کا بھی نافذ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک ایک جزیے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی یہ میراث ہے کیا چیز، ترکہ، ترکہ میں کون سی چیز کو ہم شامل کر سکتے ہیں، کون سے کو نہیں کر سکتے ہیں. جو ترکے میں شامل نہیں ہے آپ اس کو شامل، جو شامل ہے آپ اس کو. یہ بات بڑی لمبی ہے اور یہ میں انشاءاللہ مفصل بیان کر لوں گا، اللہ نے چاہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوں گی. لیکن تین باتیں میں نے آپ کو لازمن سمجھا دی ہے. تو اب دیکھیں، لمبی چھوڑی بات اگر ہم کرنا چاہیں گے تو مختصر بھی ہو سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہم نے ورثہ پر بات کرنی ہے، جو جملہ کتابوں میں اس پر لکھا گیا ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے برصغیر میں جو یہ کتاب پڑھا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، اور جو عرب ممالک میں اس میراث کو بیان کیا جائے لکھا جاتا ہے وہ اس طرح پر لکھتے، ساری باتیں سامنے آ جائے گی. ایک تو آپ نے وارث کو پہچاننا ہے، شرعی وارث کون ہیں اور وہ کیسے مرتب ہیں، ترتیب کیا ہے. تو اس طرح سے ہفتہ لگے گا بھائی، کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر 15 منٹ بھی میں پڑھاؤں گا تو ہفتے میں ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ اچھا، تو ایک مسئلہ وارث کا ہے نا، یہ تو ہو گیا. ایک مورث ہے کہ بندہ مورث کس وقت بنتا ہے. یاد رکھے، بندہ جب تک زندہ ہے اس کا مال وراثت نہیں ہوتا ہے. یہ جو آج کل بچے جوان ہوتے ہیں، بے ادب پہ کھڑے ہوتے ہیں، باپ کے سامنے مجھے اپنا حصہ دو، کہتے ہیں نا، کیا یہ پکے جاہل ہیں. سنیے کیا ہے، باپ اپنی زندگی میں مکمل مال اختیار رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ رکھتا ہے. کوئی بچے کا حق اس کا نہیں ہے جو کڑا ہو جائے کہ مجھے اپنا حق دو. تو وہ مورث تو تب ہوگا جب دنیا سے رخصت ہو جائے. کیا پھر اس کی قسمیں ہوتی ہے، سمجھانا پڑے گا انشاءاللہ. بعض اوقات میت حقیقی سامنے آتا ہے، مرتا ہے، ہم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں اور اس کو دفن کر لیتے ہیں. وہ تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں، کیا نہیں ہے؟ لیکن بعض اوقات بندہ غائب ہو گیا ہے. پاکستان میں بھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں نا, نہیں غائب ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, پھر کس وقت حکم دیا جائے گا کہ زندہ ہے نہیں زندہ, مفقود جس کا اصطلاح میراث میں آتا ہے. تو پھر اس کے لیے ہم کیا دیکھیں گے؟ پھر اس کے لیے ہم احکام دیکھیں گے, صحابہ کے مسئلے فیصلے دیکھیں گے, اپنے ائمہ کے مسئلے دیکھیں گے کہ بھائی انہوں نے کس پر فتویٰ دیا ہے, کتنا عمر ہونا چاہیے, کتنا ٹائم دینا چاہیے, پھر اس پر موت کا یعنی میت کا حکم لگایا جائے گا. جیسے ہی میت کا حکم لگ گیا, آگے شرعی احکام نافذ ہو گئے, بیوی عورت پر جنیدت گزارنا فوراً گزر شروع ہو جائے گا, اور مال اس کا کیا بن گیا؟ اب بولو نا, میراث کیا بن گیا؟ اب یہ مورث بن گیا. مرنے کے ساتھ اس پر حکم کس کا لگائیں گے؟ مورث کا لگائیں گے نا. اب تک زندہ تھا یا کیا مفقود تھا پتہ نہیں چلا تھا, اور ساری باتیں نہیں تھی, تو پھر اس وقت ہم اس کو مورث نہیں کہہ سکتے ہیں. لہذا وارث کا مورث کا پہچاننا بہت ضروری ہے, تب آپ آ کے جزیات حاصل کرو گے. تو اس کے لیے بھی تو کچھ اتنے زیادہ مہینے تو نہیں چاہیے, تھوڑے سے دن چاہیے. اور ایک ترکہ, شرعی ترکہ, شرعی ترکے کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ اس کے لیے مثلا دو باتیں ضروری ہیں. بولو, دو باتیں ضروری ہیں. ایک وہ جس کے لیے جو مال اس نے حاصل کیا ہے اس کے قبضے میں ہو, وہ مال شرعی ہونی چاہیے, بھائی مانا شریعت اس کو مارک بنانے کا حکم دیتا ہے. ایسا نہیں کہ رات کو ڈاکہ ڈالا ہے, کہیں سے گاڑی چھین لی ہے, صبح گھر پہ لایا اور رات صبح مر گیا, اب گاڑی اس کی ہوگی؟ اس کی نہیں ہوگی, سمجھ گئے نا. یہ گاڑی کس کی ہے؟ ہاں بھائی, وسیع پر وارث پر ضروری ہے. اگر باپ کے آخرت کو دیکھتا ہو, اپنی مورث کے آخرت کو دیکھتا ہو, جو نجائز طریقے سے مال لایا وہ جا کے اس کو واپس کرے. جس کا حق ہے تو من لہ الحق کو واپس کرے, نہیں سمجھے. تو لہذا ترکہ کا پہچاننا ہوگا. ترکے کے لیے پہلا شرط کیا بتایا؟ ہاں, جو مال اس کے قبضے میں ہے, جس کو تقسیم کیا جاتا ہے, وہ شرعی ملک, شریعت یہ حکم لگائے کہ واقعی یہ مالک ہے, تب شرعی ملک ثابت ہوگا. اس کے لیے فقہا نے بات کا اسباب متعین کیے ہیں, آپ نے پڑھے ہیں, میں وضاحت بھی کروں گا کہ وہ اس کون سا سبب ہے جو اس کے پاس یہ مال آیا ہے. ترکے میں آیا ہے, وراثت میں آیا ہے, کسی نے گفٹ دی ہے, کیا بولو, گفٹ دی ہے, یا کسی نے اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کو, یہ لوگ گفٹ بولتے ہیں, ہم اس کو حبہ کہتے ہیں, تحفہ بولتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, بڑے چرچے ہیں نا تحفوں کی, نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا اشارے کو, سب جگہ بھائی تحفے کو جو ہے بیچ دیا, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا. یاد رکھے, بات سامنے آ گئی, تھوڑا بات بھی کر دوں. شریعت کی روح سے حضور کے دور میں بھی تحفے دیے گئے ہیں. کیا وہ تحفہ کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ ہاں, بیت المال کا نہیں ہوتا یار, شریعت سمجھا کرو, باتیں چھوڑو. میں نے آپ کو تحفہ دیا, آپ کا ہو گیا. میں نے آپ کو گھڑی دے دی, وہ کس کی ہو گئی؟ آپ کے گھر والوں کی ہو گئی؟ کس کی ہو گئی؟ حضور کو بھی ایک گھوڑا تحفہ دیا گیا تھا, شاید آپ کو نام یاد ہو, تو وہ تو حضور ہی کیا ہو گیا. لیکن بات سمجھا کرو, یہاں کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہاں اس لیے بیت المال کی بات سمجھی جاتی ہے کہ وہ کسی کا ذاتی نہیں ہوتا ہے, جو ملک دیتے ہیں یہ لوگ بھی ان کو دیتے ہیں, بھائی یہی عوام والی چیزیں جو خریدی ہوئی چیزیں ہوتی ہے, یہ اسی خرید کو ان کو دیتے ہیں, وہ دے کر ان کو دیتے ہیں, یہ ملک میں تبادلے ہوتے رہتے ہیں. یہ پھر حق کس کا بننا چاہیے؟ مال کا ہونا چاہیے. ایک ذاتی چیز ہوتا ہے. کیا یعنی, میں آپ کو ایک قصہ بتا رہا ہوں جو میری چشمدید واقعہ ہے. میں ہمیشہ ذہن میں یہ باتیں رکھتا ہوں. جب میں اکوڑا ہٹک میں تھا, تو تو مولانا صاحب عبدالرق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیج رہے تھے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے ایسے لفافے میں پیسے دیے. لفافے بنتے کتنے تھے اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کو دے دیا کہ آپ حضرت آپ میری طرف سے تحفہ لے رہے, یہ آپ قبول کریں. باہر سے آیا ہوگا, مقتدی ہوگا, کوئی تعلق ہوں گے, ذاتی طور پہ آپ کے ہیں. تو جیسے اٹھ گیا تو اس نے ہمارے جو ساتھ بیٹھے تھے ناظم صاحب, ناظم سلطان محمود صاحب نام تھے, اللہ اس کے باعث تھے, بہت پرانی باتیں ہیں, تو وہ بیٹھے تھے, وہ ناظم تھے, ناظم اعلیٰ تھے. تو یہ لفافہ اس کو دے دیا کہ مدرسے کے فنڈ میں جمع کریں. تو ناظم صاحب نے کہا حضرت یہ تو آپ کا ذاتی ہے, تو آپ اس کو مدرسے میں کہہ رہا ذاتی ذات کی در سے آیا, لوگ جب مجھے دیتے ہیں تو اس اداری کی وجہ سے دیتے ہیں. اب یہ تقویٰ تو کسی کسی میں ہوتا ہے, اس کا تو کوئی مثال بھی پیش نہیں کرے گا. کہ تو اس نے کہا مجھے جو دیا ہے کس لیے دیا ہے, یعنی اس اداری کی وجہ سے دیتا ہے, باقی اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو کون آتا میرے پاس آتا کہ بھائی تم جو ہے نا یہ کرو وہ کرو, یہ کام نہ ہوتا. تو یہ تو خیر پھر اخلاق ہوتے ہیں, اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں. تقویٰ اس چیز کا نام ہے, جہاں پر معمولی شبہ بھی ہو تو آدمی اس پر شبہ کی وجہ سے چیز کو چھوڑ دے. یقین کی طرف ہے, دا ما یریب گیلا مارا یریب کا, مشکوک جگہ سے اپنے آپ کو بچائے وہ اور بات ہے. لیکن بہرحال میں نے یہ بتانا تھا آپ کو کہ جو چیز آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ آپ کے قبضے میں ہے, اور وارث اس کو تقسیم کرنا چاہے تقسیم کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے. بولو کیا, یعنی شریعت اس کو حقیقی معنوں میں مالک بناتا ہے یا نہیں بناتا. تو شریعت حیثیت پھر اسباب ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے شریعت شریع ملک کے لیے اسباب ہوتے ہیں, کیا ہے حبہ ہے, ملک ہے, کیسے آیا, خرید لیا, کسی نے تحفے میں دیا, وراثت میں آیا, یہ سارے کیا ہیں اسباب ملک. کیا ہے بولو اسباب. پھر آگے اس کی تقسیم ہوگی کہ ملک کے جو اسباب ہیں یہ دو قسموں کے ہیں. کتنے؟ دو قسموں, اختیاری اور غیر اختیاری. بھی میں تقسیم سمجھا دوں گا, کچھ اسباب اختیاری ہوتے ہیں, کچھ اسباب غیر اختیاری ہوتے ہیں. تو اختیاری اور غیر اختیاری تقسیم بھی ہوتا ہے, تو آپ پھر ترکہ پہچان لو گے, بس میراث ختم ہو گیا. آج کل تو مسئلہ بڑا آسان ہے. میراث کے قوانین کے لیے دو حصے ہیں, ایک حصہ حساب کا ہے, عملاً آپ کو جمع تفریق تو آنا چاہیے نا. کیا اگر آپ دو جمع دو نہیں کر سکتے تو معاملہ خراب ہے, پھر میراث تقسیم نہیں کر سکتے. کم سے کم کیا تو پہچاننا ہے, ہاں دو جمع دو, اور اس کے لیے اصطلاحات سمجھنی چاہیے. میں نے ایک مرتبہ اپنے کلاس والوں سے پوچھا کہ بھائی سوال کر لوں گا, سادے سے والوں سے بس ہوتا ہے, تخصص میں بھی ہوتا ہے, مجھے نہیں معلوم کس میں. میں نے پوچھا تھا تو سارے کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں اور وہ حل نہ کر سکے. میں نے کہا دو جمع دو ضرب دو کتنا بنتا ہے؟ جی مولانا, ہاں کیا دو جمع دو, ہاں ضرب دو. آپ دیکھیں نا وہی بات ہے, سب نے کہا آٹھ, حالانکہ آٹھ نہیں ہے. حساب کا قانون طریقہ یہ ہے کہ جہاں ضرب ہو جمع ہو تو ضرب کو پہلے کریں اور جمع بعد میں کریں. تو دو کو دو میں ضرب دے چار ہو جائے گا, پھر دو جمع کرے کتنے ہو گئے چھ. تو لہذا یہ قوانین ضرب تقسیم جب کہاں کرتے ہو تو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. تو تین چیزیں ہو گئی, اس پر انشاءاللہ تعالی پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے موقع ملے گا بات کریں گے. لیکن جو ذمہ واری آپ پر ڈالی گئی ہے تو آپ اپنا کام کرو, وہ ہمارا کام پھر ہو جائے گا. لیکن طالب علم اپنا کام نہ کرے اور پھر یہ کہے نہیں ہوا, پھر کام بنتا نہیں ہے. لہذا انشاءاللہ ورزی ہمارے مطمئن سب آ رہے ہیں, وہ ابھی مزید باتیں کر لیں گے اور آپ لوگوں سے پھر اگلے ٹائم پر انشاءاللہ ورزیز نظر.
الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأخرج البخاري والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه نعم السمير كتاب الله أن له نعم السمير كتاب الله أن له حلاوة هي أحلى من در الجنب فيها جمعنا معاني الفنون فما يفتن من عجب إلى عجب أمر ونهي وأمثال وحكمة يوضعنا في أفصح الكتب تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف میرے محترم اور مکرم طلباء اور حاضرین دورہ تفسیر جامعہ عربیہ احسن العلوم کی خصوصیات میں سے ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے خاص طور پہ پاکستان کے دینی مدارس میں قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کا درس وہ بھی ایسے اوقات میں کہ جو اوقات عموماً طلباء علماء اور اہل دین کے آرام کے دن ہوتے ہیں لیکن اپنے وقت کو قیمتی بنانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے اس لیے کہ وقت تو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور اگر قرآن کریم میں ہم مشغول نہیں ہوں گے تو پھر اس کی جگہ کسی اور چیز میں مشغول ہوں گے، آرام میں ہوں گے یا کسی اور کام میں ہوں گے، لیکن وقت تو گزرنا ہے. اس کو روکنا نہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہمارے لیے اس کے مناسب ہے. ہاں، جو لمحات زندگی کے اور جو لمحات آپ کے اور ہمارے اس عظیم اللہ کی نعمت میں، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں جو گزر رہے ہیں، یہ اس دنیا میں اللہ نے ہم پہ اور آپ پہ ایک عظیم نعمت عنایت کی. سب سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام درس نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی کسی فن کا یا کسی خاص قسم کے علوم کا یا کسی خاص قسم کے ہنر سے تعلق اس کا نہیں، بلکہ یہ درس دورہ تفسیر کے نام سے جو کہلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی ہے، تمام اہل مذاہب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انسان میں جو پہلا انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہے. حضرت آدم سے پہلے انسانیت کا تصور یا انسانیت کا ثبوت یہ موجود نہیں تھا، اور حضرت آدم پہلے انسان بھی تھے اور اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو اپنی خاص قسم کی تعلیمات سے نوازا بھی تھا، اور حضرت آدم پہلے جبکہ ہمارے پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آخری رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. ان کے درمیان میں کتنے انبیاء آئے ہیں، کتنے رسل آئے ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے دو اقوال نقل کیے ہیں. پہلا قول تو 264,000 انبیاء کی آمد کا ہے. کتنے؟ 264,000 انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے ہیں. جبکہ دوسرا قول معروف بھی ہے، محققین نے اسی کو لیا ہے، وہ ہے 124,000 انبیاء اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد اگر غور کریں تو آپ کو اس میں بھی 124,000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد ملی. اور اس سے بڑا عجیب بات یہ ہے کہ اسی طرح جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آگے حدیث کی شکل میں پہنچایا ہے، ان کی تعداد بھی تقریباً 124,000 کے قریب بنتی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو حقیقت میں دورہ تفسیر کے امام بھی تھے اور صرف بر صغیر نہیں بلکہ دنیا کے طول و عرض میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کی دورہ تفسیر کو خاص قبولیت عطا کی تھی. اور دورہ تفسیر حضرت کا اڑنا بچھونا اٹھنا بچھونا تھا. عام طور پہ ایک انسان فارغ ہو جاتا ہے, سارا سال اس نے بخاری پڑھائی ہے, ترمیزی پڑھائی ہے, مشکات پڑھائی ہے اور اہم ترین کتابیں پڑھائی ہیں. یہ دو مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ ان دو مہینے میں علماء آرام کرتے ہیں, لیکن میں نے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ بخاری شریف سے فارغ ہوتے ہی اگلا قدم قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی تیاری میں حضرت پہلے سے مشغول ہو جاتے تھے. تمام تفاسیر, ایک سے ایک نایاب ترین تفاسیر, ان کی جلدیں حضرت اپنے سرحانے رکھ لیتے تھے. اور عام دنوں میں مطالعہ اگر مثلا ایک گھنٹے ہوتا تھا تو تفسیر میں حضرت کا مطالعہ چار گھنٹے ہو جاتا تھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے بزرگ, اپنے اساتذہ, اپنے شیوخ, ان کا درس باقاعدگی سے حضرت سنتے تھے. میں بھی الحمدللہ حضرت کے قریب میں رہا اور ہم نے بڑے غور سے دیکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت اپنی تمام صحت کے تقاضے اور اپنے آزار, اپنی مجبوریاں چھوڑ کے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی تگ و دو اور محنت میں مشغول ہیں. لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے جو فانی زندگی دی ہے, اس زندگی کو اگر قیمتی بنانا ہے اور اس زندگی کو اگر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت میں, اللہ کے قرب میں, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی توجہات اور اللہ کی طرف سے خصوصی احسانات اگر وہ طلب کرنے ہیں تو پھر محنت اور اس کے ساتھ اللہ کی کتاب کے قریب ہونا یہ بہت ضروری ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. تو آج ہماری اور آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے دورہ تفسیر کی پہلی مجلس ہے. میں نے آپ سے کہا کہ دورہ تفسیر جامعہ عربیہ احسن العلوم کی پہچان ہے, اور دورہ تفسیر جامعہ عربیہ احسن العلوم کا طرح امتیاز ہے, اور دورہ تفسیر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اظہر من الشمس فوائد ہیں اس کے. میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات بے شمار ہیں. ہم حدیث پڑھا رہے ہیں, ہم فقہ پڑھا رہے ہیں, ہم طلباء کو اللہ کے دین کے تمام دروس پڑھا رہے ہیں, لیکن مجھے حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ مجھے جو فائدہ اور جو برکات اور جو انوارات قرآن کریم کے درس طور تفسیر سے حاصل ہوتے ہیں, ویسے انوارات اور ویسے برکات, ویسے فیوز مجھے کسی اور درس سے حاصل نہیں ہوئے. تو آپ تو ماشاء اللہ اکثر فضلاء ہیں, اور فضلاء تو علماء ہوتے ہیں. باقاعدگی کے ساتھ درس میں, پابندی کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, تیاری کے ساتھ آپ اس میں شرکت کریں. چند دن ہیں, 15 شعبان سے آج سے انشاءاللہ تعالی یہ درس شروع ہے, اور 22, 23, 24 رمضان المبارک تک آپ حضرات کا یہ درس اپنے اختتام کو بھی پہنچے گا. امتحان بھی ہو چکا ہوگا اور چند دن کی بات ہے, پلک جھپکنے میں گزرتے ہیں. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علوم میں خاص طور پہ فقہ میں بہت بڑے کمالات سے نوازا ہے. آج بھی کوئی فتویٰ، کوئی مسئلہ، کوئی فقہی بحث صاحب ہدایہ کی رائے اور صاحب ہدایہ کی بتائے ہوئے مسائل کے بغیر حل کرنا ناممکنات میں سے ہے. اور وہ فرماتے ہیں فقت علی اقرانی لانی لم تقع لی فترہ. جب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ نے آپ کو بڑا کمال دیا، اللہ نے آپ کو قبولیت دی اور ایسے زبردست آپ فقہ کے اندر بہت بڑا امامت کا درجہ آپ نے حاصل کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صاحب ہدایہ نے جواب دیا کہ میں اپنے ساتھیوں پہ زیادہ آگے نکل گیا لأنی لم تقع لی فترہ، اس لیے کہ میری چھٹی نہیں ہوئی. تو یہ قول آپ حضرات کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات بھی آج ہی سے یہ عزم کریں کہ پہلا کام وہ یہ ہے، باقی جتنے کام ہیں وہ اس کے بعد ہیں. آپ نے اپنی ترجیحات خود طے کرنی ہیں اور ترجیحات طے کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر کوشش کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. الحمدللہ اکثر طلباء تو ہمارے فضلاء ہیں اور فاضل تو جیسے گھر کا فرد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ طلباء جو جامعہ میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ان حضرات کو ہم یہاں آمد پہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور جامعہ کے اصول اور قواعد، ان کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. خاص طور پہ جامعہ کا انتظام، جامعہ کا انصرام، خاص طور پہ پنج وقتہ با جماعت نماز، خاص طور پہ مسجد کا ادب اور تقدس، خاص طور پہ ہمارے مسجد میں آنے والے نمازیوں کا احترام اور ادب، خاص طور پہ جامعہ کی وسائل اور جامعہ کی چیزیں امانت داری کے ساتھ استعمال، خاص طور پہ اسراف اور غلط قسم کے اعمال سے بچنا، یہ آپ حضرات کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی تمام زندگی کی روٹین بنا لیجئے کہ جب دین کا کام شروع ہو رہا ہو اور جب نماز کے وقت قریب آ رہا ہو، جب ہمارے اور آپ کے درس کا وقت قریب آ رہا ہو، تو اپنے اندر حشاشت لائیے. یہ سوچیں کہ دوبارہ قرآن کریم کی حسین وادیوں میں اور قرآن کریم کی تفسیر کے سبززار پہاڑوں میں آپ اتر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے علوم دے رہے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایسے علوم دیے ہیں جو علوم آپ کے پاس پہلے موجود نہیں تھے، اور بے شک اللہ کا فضل آپ پہ بہت بڑا اور عظیم ہے. ہم اور آپ ایک عام انسان کی حیثیت سے پیدا ہوئے اور اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل کیا، ہمیں اور آپ کو اللہ نے علوم سے نوازا. لیکن یہ علوم جو ہمیں اور آپ کو ملے ہیں، آیا یہ ہماری اور آپ کی جستجو کے لیے کافی ہیں یا مزید کی ضرورت ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے جو باقاعدہ حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کیجئے. اور یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے. پتہ چلا کہ امت تھوڑے علم کے اوپر گزارا نہیں کرے بلکہ ہمیشہ اللہ سے ترقیات اور درجات طلب کرتی رہے۔ اس لیے آپ نے بھی یہ نہیں سوچنا کہ جی ہم تو علماء ہو گئے، ہم تو فضلاء ہو گئے، یا وہ طلباء جو درجہ رابعہ خامسہ میں ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ پڑھ لیا، آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ ساری زندگی بھی اگر ایک انسان پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، پھر کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح یہ میرے رب کا حکم ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت کم اور تھوڑا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرما چکے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیا گیا تمہیں علوم مگر بہت تھوڑے دیے گئے۔ ان تھوڑوں میں سے ہم جو حاصل کر سکتے ہیں، جو سیکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر ہم اس کو اپنے کام میں لے آئیں تو اسی انسان کے اندر اللہ ایسے کمالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ انسان پھر عام خلائق سے آگے بڑھ جاتا۔ آپ نے شعر سنا ہوگا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بہت بڑے بڑے کرائم اور فضائل دیے، اور یہ انسان ہی ہے جو اس روئے زمین پہ اللہ کے دین کا امانت دار بھی ہے اور اس کا عالم بردار بھی ہے۔ اس لیے انسان کی ہدایت ضروری ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ قرآن کریم کیا ہے اور قرآن کریم کی ضرورت کیوں تھی اور قرآن کریم کی آمد اور قرآن کریم کا وجود، اس سے کائنات کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ سب موجود ہیں، حاضر ہیں نا، بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اہل مذاہب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ انسانوں میں پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے مبعوث فرمائے، اور انسان کو جب اس دنیا میں اللہ کے حکم سے بھیجا جا رہا تھا تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مخصوص علم سے اس کو نوازا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو جو ضروری علوم تھے وہ سکھائے اور ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا، دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میری مخلوق ہے۔ اور ملائکہ، کیونکہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے اور ملائکہ کو حوارض نہیں ہوتے، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو شہوت نہیں ہے، ان کو بیماری نہیں ہے، ان کو اس قسم کی تکالیف نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے اپنے عوامر اور اپنے احکام کی بجا آوری کے لیے، اور یہ ان کا کام ہے۔ البتہ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے عمل میں، اپنی کوششوں میں، اپنا راستہ چننے میں اور سعید یا شقی ہونے میں اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار یہ ایسا ہے کہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک انسان اللہ کے ہاں بہت عظیم جنتوں کا حقدار بھی بنتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی انسان بہت گھاٹے میں, نقصان میں ہے. کیوں؟ جب تک کہ وہ اللہ کے دی ہوئی تعلیمات اور اللہ کے نازل کردہ دین کے تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو انسان, اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے, جیسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر آلات دیے ہیں, چھری دی ہے, ہتھوڑا دیا ہے, چمچہ دیا ہے, اس کا استعمال فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص چھری سے سیب اور آم کاٹنے کے بجائے وہ چھری اپنے پیٹ میں ڈال دے, تو اس میں تو اس چیز کا کوئی قصور نہیں تھا, اور نہ ہی یہ قانون اور اصول کے مطابق تھا. ہاں, انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے غلط کے قدم اٹھایا ہے, اس کا نقصان یہ اٹھائے گا. تو میرے معزز طلباء, آج چونکہ پہلا دن ہے اور بہت زیادہ تفصیلی کلام میں کرنا چاہ نہیں رہا, آپ حضرات جامعہ کے اندر موجود ہوتے ہیں, مسجد میں ہوتے ہیں, باوضو رہیں اور قبلہ رخ ہو کے بالکل تازہ دم ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھا کریں. رات کو بر وقت آرام کیجئے تاکہ صبح آپ کو نیند نہ آئے, صبح آپ کو تکلیف نہ ہو. ہمارے شیوخ اور ہمارے اساتذہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دورہ تفسیر, دورہ میراث, دورہ صرف و نحو, دورہ لغت عربی پڑھا رہے ہیں, اس کی قدر کیجئے. اس پرفتن دور میں کہ جہاں آپ جائیں گے وہاں دو چیزوں کی تلاش ہے, ایک تو دنیا کی اور دوسرا آرام کی. باقاعدہ آپ غور کیجئے, میری بات یاد رکھیے گا, جائیں آپ لوگوں سے ملیں, تلاش کریں کوئی ایسا آدمی جو آپ کو کوئی نیکی کی بات سکھائے, تلاش کریں کوئی ایسا آدمی جو آپ کو قرآن کریم سکھائے, تلاش کریں کوئی ایسا آدمی جو آپ کو دین کے علوم سکھائے. مشکل نہیں ملتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں آرام کروں اور میرے پاس جو تمام دنیا کے وسائل ہیں وہ موجود ہوں. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے روئے زمین پہ کچھ ایسے انسان مبعوث فرمائے جسے ہم انبیاء کہتے ہیں, اور انبیاء کے ورثاء اس روئے زمین پہ علماء ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّسُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا بَلْ وَرَّسُوا الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَزٍ وَافِرْ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. اللہ وحدہ لا شریک نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے, اور یہی علماء کوشش کرتے ہیں کہ آنے والی نسل, آنے والے علماء, آنے والے طلباء, ان کو تیار کیا جائے اور ان کو ایسی مخصوص تعلیمات دی جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اندر بھی وہ انبیاء والی صفات موجود ہوں. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ ایک عالم, اللہ نے جس کو علوم کی سند اور قرآن کریم کی سمجھ اور حدیث کے اتباع کی توفیق دی ہو, پھر وہ دنیا کی تمام چیزیں, دنیا کی راحتیں, دنیا کی آسائشیں, دنیا کے آرام, ان چیزوں کو چھوڑ کے اور اللہ کی دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں. ایک عالم کی کیا تنخواہ ہوگی, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ایک عالم کی دنیا کے اصول اور دنیا کی چیزیں یہ کیا ہوں گی, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو جو سرمایہ دیا ہے وہ علوم کی امانت ہے. وہ اسلام کی امانت ہے، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے بہت بڑی بڑی محنتیں کر کے، قربانیاں دے کے، جان کی قربانی دے کے، مال کی قربانی دے کے، وقت کی قربانی دے کے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ دیکھیے آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے دنیا کی چیزیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی. یعنی یہ کسی کے گمان میں آ جائے کہ ہم سونے کا ایک پہاڑ حضرت شیخ الہند کو دے دیتے اور اس کے بدلے میں ہم ان سے انگریز کی حمایت حاصل کر لیتے، حاشا و کلا، یہ تصور کرنا بھی میرے حساب سے جائز نہیں. یہ جو ہمت ہے اور یہ جو استقلال ہے اور یہ جو عزم ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک انبیاء کی اتباع سے نصیب کر دے. اس لیے آپ حضرات بھی تہیا کر لیجئے کہ سنتوں کا اتباع بہت ضروری ہے. نماز کے لیے ہاتھ باندھنے کے طریقے کی سنت سے لے کر بیت الخلاء میں داخل ہونے اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی سنت تک، یہ ساری کی ساری سنتیں ہماری اور آپ کی دین اور ہمارے اور آپ کی مذہب کی اصول ہیں. اسی طرح اساتذہ کا احترام بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے اساتذہ، خاص طور پہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ کے سینئر ترین اساتذہ میں سے میرے بھی استاذ ہیں، آپ کے بھی استاذ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ذوق اور ملکہ دیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ تفسیر تو ہم نے پڑھانی ہی پڑھانی ہے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہترین طریقے سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر حضرت پڑھاتے ہیں. آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضرت کے سامنے بیٹھنا ہے. اسی طرح ہمارے بزرگ اور ہمارے استاذ حضرت مولانا لال مرجان صاحب، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت دے، ہمارے جامع عربیہ احسن العلوم کے خصائص اور فضائل میں سے ہیں حضرت، اور ویسے تو تمام علوم میں لیکن خاص طور پہ فلسفہ، منطق اور میراث، ان علوم میں حضرت کی تمید طولہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خوب صلاحیتیں دی ہیں، اور میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ علوم اس کے بعد آپ کو کہاں ملیں گے مجھے معلوم نہیں ہے. اس لیے ان سے بھی کچھ سیکھ لیں، کچھ فائدہ حاصل کر لیں، اور کوشش کر لیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ علوم نواز دیں جو علوم آپ کے اساتذہ کو اللہ نے دیے. وقت کو قیمتی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ میں جامع عربیہ احسن العلوم میں ایک مہینے سے رہ رہا ہوں یا 10 دن سے رہ رہا ہوں، تو میری آمد کے بعد سے آج تک میرے اعمال میں کیا تبدیلی آئی ہے، کون سی وہ کمیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، اور کون کون سی وہ کمیاں ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور اسی طرح آپ ایک بات پہ خاص طور پہ غور کیجئے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شروع کرتے ہیں، اور بخاری شروع کرنے کے سب سے پہلے حضرت نے باب قائم کیا، باب ان کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے شروع ہوا ہے. فضلہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور حدیث کیا لائے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر، اور آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے امام اور شاہ سوار ہیں, اور حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مثال سورج کی ہے, باقی محدثین کی مثال ستاروں کی ہے. امام صاحب بھی سب سے پہلے جو روایت لائے ہیں وہ یہی لائے ہیں کہ نیت یہ خالص کرنا بہت ضروری ہے. عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے, اور نیت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول یا مردود ہوتی ہے. ابھی یہ تین چار دن پہلے کی بات ہے, ہمارے ساتھی بھی ہیں, ہمارے جامع احسن الدراسات کے ناظم بھی ہیں مولانا حمید احسن, وہ انہوں نے مجھے خواب سنایا. انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں, اور حمید نے ان سے پوچھا کہ حضرت آخرت کا معاملہ کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے, جس کی نیت خالص ہے اللہ تعالی کے ہاں وہ کامیاب ہوتا ہے, اور جس کی نیت خالص نہیں ہے, بڑے سے بڑا عمل ہی اس نے کیوں نہ کیا ہو, وہ یہاں کامیاب نہیں. یہ عجیب و غریب خواب انہوں نے دیکھا کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. اخلاص اسی سے ہے نا, خالص سے. اور اخلاص کیا ہے آپ غور کیجئے گا, قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہے, اس میں بقرہ کا ذکر ہے, آل عمران ہے, اس میں آل عمران کا ذکر ہے, سورۃ نساء ہے, اس میں نساء کا ذکر ہے, مائدہ میں مائدہ کا ذکر ہے, سمجھ رہے نا, انفال میں انفال کا ذکر ہے. لیکن ایک وہ سورت جو سورہ اخلاص کہلاتی ہے کہ جس کے اندر اخلاص کے الفاظ موجود نہیں ہے, یہ ذرا دیکھیے گا, پتہ چلا کہ اخلاص یہ باقاعدہ کوئی قاعدہ یا کوئی مادہ یا کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم گلاس میں ڈال کے گھول کے آپ کو پلا دیں, بلکہ یہ وہ مخفی کیفیت ہے کہ وہ کیفیت صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے, اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. آپ حضرات اپنا تعلق اللہ سے, بہت پیارا تعلق قائم کیجئے, محبتوں والا تعلق قائم کیجئے. اور میرے معزز طلباء, آپ حضرات دورہ تفسیر میں بیٹھیں گے تو دورہ تفسیر کا درس کتنا ہے, چار گھنٹے, ساڑھے چار گھنٹے, پانچ گھنٹے, اس کے علاوہ 19 گھنٹے 20 گھنٹے میں جو آپ کریں گے اس کا لاحق عمل بھی ضروری ہے. کہ جامعہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, اور الحمدللہ طلبہ کے لیے تمام سہولیات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخوبی جاری و ساری ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مزید رو بترقی رکھے, اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے آپ کو کسی بھی چیز میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, جامعہ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے, اور یاد رکھیے کہ اگر انتظام کے خلاف چلیں گے یا خطا ہوگی یا غلطی ہوگی یا کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی آپ سے امید نہیں تھے, تو پھر مواخذہ بھی ہے. دنیا کا نظام ہے, اچھائی کرنے والے کو اگر انعام نہیں دیں گے اور برائی کرنے والے کو سزا نہیں دیں گے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اور یہاں پہ انصاف اور یہاں پہ نیکی اور بدی کے جو اصول و ضوابط و قواعد ہیں وہ صفر ہو جائیں گے. اس لیے آپ حضرات بھی بہت زیادہ کوشش کیجئے, اہتمام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس درس کو قبول فرما لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عظیم علوم کے خزانے دیں کہ آپ جہاں جائیں وہاں قرآن کریم اور حدیث کا چشمہ جاری ہو رہا ہو. اس کے لیے اخلاص ضروری ہے, اس کے لیے نیت کا خالص کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے. کلام اللہ بدنیا صد ہزار است، ولی ایجاب عجب رنگ آشکار است. فارسی کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن کریم نازل کیا ہے، اس کے رنگ، اس کی خوشبو اور اس کے اندر موجود جو گلدستے ہیں وہ ایسے عظیم ہیں اور اتنے بہترین ہیں کہ دنیا کے اندر انسان ان سے سیر ہو جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ کلام اللہ نہیں ہے. عجیب بات یاد رکھیے گا، یعنی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ کلام اللہ نہیں ہے. وہ کیوں؟ لا یبدل القول لدی، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی اور اللہ کا کلام منسوخ نہیں ہوتا ہے. جبکہ تورات اور انجیل اور زبور کے اندر یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی کتابوں کو وہ کیا کر چکے ہیں؟ تحریف کر چکے ہیں. اور قرآن کریم جب آیا تو گزشتہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، نہیں ہوئی ہیں؟ ہو گئی ہیں. اس لیے علماء اور مفسرین نے یہ قاعدہ نکالا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، اور اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں. یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو، امت محمدیہ کو یہ خصوصیت دی ہے. اور دوسری بات، اللہ وحدہ لا شریک نے ہدایت کے لیے دو سرچشمے بھیجے ہیں. نمبر ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر دو قرآن کریم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد، آپ کی نبوت، آپ کی تشریف آوری، آپ کے اعمال، آپ کا جہاد، آپ کی تبلیغ، آپ کا تعلیم و تعلم، آپ کا مسائل بیان کرنا، آپ کا انصاف، آپ کی سنتیں، آپ کی محبتیں، یہ تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے انسانیت کا معیار مقرر کر دیا ہے. اس معیار پہ چلو گے تو بہترین انسان ہو، اس سے نیچے آ جاؤ گے تو انسانیت میں کمی واقع ہو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کا مقررہ جو وقت دنیا کے اندر اللہ کو منظور تھا وہ مکمل فرما لینے کے بعد 23 سال کے عرصے میں دین کی اصلاح اور دین کے پرچار، دین کو آگے بڑھانے کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اے پیغمبر، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر، ہم آپ کو کچھ وعدے پورا کر کے دکھائیں گے اور کچھ وعدے وہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پورے ہوں گے. جبکہ قرآن کریم یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اسی لیے یہ قرآن کریم یہ بھی ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور اس قرآن کریم کے بغیر امت ختم ہو جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقصود اور وجود باسعادت وہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آج موجود نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علوم، اللہ تعالیٰ کے جو احکام، جو وحی، جو انوارات و فضائل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں اور آپ کو حفاظت کے ساتھ، امانت کے ساتھ پہنچ رہے ہیں. لیکن قرآن کریم کا وجود امت کے لیے لازم ہے، اور قرآن کریم ہی وہ کتاب اور وہ نسخہ ہے کہ جو انسان کے فائدے اور انسان کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو نصیب کیا ہے، اور انسان کو بھی چاہیے کہ اس کتاب کی اچھی طرح تعلیم حاصل کرے اور اس کتاب کا احترام کرے، اس کتاب کو امانت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ آگے لے کے بڑھتا رہے، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اور آپ کو بھی کامیابیاں نصیب کرے، ہمیں اور آپ کو بھی تقویٰ نصیب کرے. اور طلباء کرام، کل سے انشاءاللہ تعالی خوب اہتمام کے ساتھ صبح جامعہ کی کلاس میں یہاں پہ آ جائیں، اور ظہر کی نماز کے بعد ہمارے درجہ صابیہ کی کلاس میں انشاءاللہ طلباء کے لیے دورہ صرف اور نحو اور دورہ لغت عربی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. آپ حضرات اس میں بھی شرکت کریں اور شوق سے کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے تاکہ آپ کو انشاءاللہ تعالی خوب فائدہ ہو. آج یہ میں نے کچھ مبادیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور طریقہ یہ طے ہوا ہے کہ حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ قرآن کریم کے 15 سپاروں کا تفسیر اور ترجمہ بیان کریں گے آپ حضرات سے، جبکہ میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ، جو تفسیر کا مقدمہ ہے، وہ ماشاءاللہ بہت ہی طویل و عریض ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے علوم ہیں کہ آپ وہ علوم لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ سیراب ہو جائیں گے قرآن کریم کے شوق سے، تفسیر کے شوق سے. حضرت والد صاحب شعر فرماتے تھے، کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. ہم کہاں اور یہ قرآن کریم کہاں، ہم کہاں اور یہ آسمانی کتاب کہاں، ہم کہاں اور یہ اللہ کا کلام کہاں. لیکن اس کا فضل بہت بڑا ہے، اس کا احسان بہت عظیم ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پرفتن دور میں، گناہوں کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ماحول میں قرآن کریم کے سامنے جمع کیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ناشکری نہ کیجیے گا، اور اس نعمت کا شکر بجا لانا ضروری ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر کرو گے تو میں تمہارے نعمتیں اور بڑھا دوں گا. بات سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ آج اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں، کل سے انشاءاللہ پھر باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر کا مقدمہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ و ناصر ہو. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمارے دورہ تفسیر کے اس مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی مدد و نصرت کرے. اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس عظیم شجرے کو ہمیشہ باغ و بہار رکھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سرسبز رکھے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، حضرت کی مغفرت کریں، حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب کرے. ہمارے اور تمام مرحومین کے اللہ تعالی بشریات اور خطیات اور تقصیرات معاف فرما دیں، اور ہمارے جو بزرگ موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکت دے، اور مجھ عاجز و فقیر کے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ استقامت دیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اللہ تعالیٰ صحت دیں. میری والدہ محترمہ جو بیمار رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ، شفا عاجلہ نصیب کریں. ہمارے تایا جو کچھ دن پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کریں، اور خاص طور پہ دورہ تفسیر کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت کی طرح قرآن کریم کے علوم اور فیوز اور برکات و انوارات آگے پہنچانے میں اللہ ہماری مدد کرے، اور اے اللہ ہم یہ عمل خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بندہ ہمیں کیا دے گا اور بندہ خود کیا ہے، اے اللہ آپ کا فضل بہت بڑا ہے، اے اللہ آپ ہم آپ ہی کے اس دین اور آپ کی کتاب اور اس کی آگے پرچار کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص فضل و احسان نازل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیں، نفس و شیطان کے شر سے، فتنوں سے، مصائب سے، آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ و معمون رکھے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد و نصرت کرے، اور یہاں کے باسی، یہاں کے مسلمان جو مسلسل پریشانیوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و احسان سے ان پریشانیوں اور مشکلات کو خوشحالی میں اور راحت میں بدل دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوه الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ طلباء اپنی ڈیکسوں کو باقاعدہ بہت ہی خیال سے کناروں میں رکھیں، اور مسجد میں جو ہماری شروع کی صفوف ہیں، اس صفوف کے اندر ہمارے بزرگ نمازی تشریف لاتے ہیں، ان کو جگہ بھی دیں اور ان کا احترام بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جزاکم اللہ۔